إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ایک فرد کے لیے جتنی اہم توحید ہے، ایک اکیلے مسلمان کے لیے جتنی زیادہ اہمیت عقیدے کی صحت اور ایک اللہ کو رب اور معبود ماننا ہے، اتنی ہی اہمیت ایک پوری امت کے لیے اتحاد اور اتفاق کی ہے. جتنا ضروری ایک انسان کو شرک سے بچنا ہے، شرک جیسے ایک فرد کے لیے دنیا اور آخرت کی ہلاکت اور بربادی ہے، ویسے ہی آپس کا اختلاف اور فرقوں میں بڑھ جانا امت کے لیے بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے امت کو اس بات کا حکم دیا کہ مسلمان آپس میں اختلاف سے بچیں اور اتحاد کا اور اتفاق کا راستہ اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا: واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور آپس میں تفرق میں نہ پڑو، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جاؤ. دونوں حکم، اثبات اور نفی، مطلوب اور غیر مطلوب دونوں کو واضح کرتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے جو کہ مطلوب ہے، اور اس کے خلاف آپس میں ٹکڑوں میں بٹ جانا، اپنا اپنا راستہ لے لینا، ایک راستے پر نہیں چلنا، آپس میں ایک دوسرے سے ہٹ کر کوئی اور راہ اور کوئی اور روش اختیار کرنا، ایک دوسرے سے دشمنی کا طریقہ اپنانا، ایک دوسرے کو گمراہ اور ایک دوسرے کو دین سے دور بلکہ کافر اور مشرک تک کے فتوے اس پر لگانا، آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے. لیکن دوسری چیز پہلی چیز میں کوتاہی کا نتیجہ ہے، یعنی پہلی چیز حکم ہے اللہ کا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اور اس حکم میں اگر لاپرواہی برتی جائے، کوتاہی کی جائے، تو دوسری چیز یقینی ہے جو کہ اس کا یقینی نتیجہ ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو آپس میں تفرق اور فرقے بازی نہیں ہوگی. فرقے بازی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھاما جاتا ہے، اللہ کی تعلیمات جو قرآن کریم میں ہے. اس لیے کہ یہاں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. یہاں پر جب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ مسند احمد کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. تو معلوم ہوا قرآن کریم کو اگر تھامے رہو گے تو اختلافات سے، افتراقات سے، ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچے رہو گے، امت ٹکڑوں میں بٹنے سے بچے گی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ پوری ایک جماعت تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث الافتراق جس کو کہا جاتا ہے مشہور حدیث ہے جو کئی طرق سے آئی ہے جس کو امام الترمذی اور دوسروں نے روایت کیا ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی کہ یہود 71 فرقوں میں بٹیں گے نصارہ 72 فرقوں میں بٹیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک فرقہ کون سا ہوگا جو جہنم سے بچے گا آپ نے کہا 73 فرقوں میں بٹے گی سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جنت کے صحابہ نے پوچھا وہ ایک جنت میں جانے والے کون ہیں تو آپ نے فرمایا وہی الجماعت وہ جماعت جماعت سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں وہ پہلی جماعت جو دین اسلام میں تھی جس میں افتراق اور اختلاف تھی صحابہ پوری ایک جماعت ہے فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں تھے ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر مشرق بنانے والے نہیں تھے آج مسلمانوں کی چیز پائی جاتی ہے کہ مسلمان فرقوں میں اور ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں اور ہر ایک دوسرے کو گمراہ اور کافر اور مشرک قرار دے رہا ہے سبب کیا ہے سبب اس حقیقی علم سے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آیا ہے دوری ہے اس علم کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرنا اور اس علم کو چھوڑ کے دوسری چیزوں کے پیچھے چلنا ہے بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ امت میں اختلاف اور امت میں افتراق اس کے اسباب اور نتائج کیا ہیں یہ ایک مستقل ایک موضوع ہے آج کے درس میں ہم کو اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اہل حق میں اہل علم میں جو صراط مستقیم پر چل رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ آپس میں کسی چیز میں اختلاف ہو دو باتیں یاد رکھنے کی ہیں ایک ہے اختلاف کا ہونا اور ایک ہے خود اختلاف کرنا اور اس پر اڑ جانا دونوں میں بہت بڑا فرق ہے ایک ہے کہ کسی مسئلے میں علم کے فرق کی وجہ سے یا فہم کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہو جائے دوسرا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نیا نکال کے اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے دائیں بائیں مڑ کر اس سے اختلاف کرنا اس میں دوسرا معنی پہلے دوسرا پہلو پایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرنے سے منع کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتلایا ہے کہ اگر تم میں اختلاف ہو جائے تو تم کو کیا کرنا ہے اللہ نے وہاں پر یہ نہیں کہا تم میں کیسے اختلاف ہو گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اگر تم میں اختلاف ہو جائے اگر تم اختلاف میں پڑ جاؤ اگر کوئی ایسا موقع آ گیا اور اختلاف ہو جائے کسی کا کچھ کہنا کسی کا کچھ کہنا علم یا فہم کے فرق کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اگر تم میں کسی چیز میں تنازع اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو ذالک خیر و احسن تاویلا یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی چیز ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تم میں اختلاف ہوا تو تم برباد ہو گئے یہ نہیں کہا اللہ نے فرمایا اختلاف اگر ہو جائے تو اب تم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ اس اختلاف کے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے تو معلوم ہوا ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ علماء میں افراد میں امت کے لوگوں میں ایسا ہوگا کہ اختلاف ہوگا اللہ نے اس پر ڈانٹا نہیں اللہ تعالیٰ نے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کا حل بتلایا ہے اب اگر اختلاف ہو جائے اور امت کے افراد اس کو اپنے منمانے طریقے سے حل کرتے ہیں یا اسی اختلاف کو ہدایت سمجھ کر اسی پر چلنے لگتے ہیں یا غلط اصولوں کے ذریعے سے اس اختلاف کا فیصلہ منمانے طور پر کرتے ہیں تو ایسے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اگر دو آدمیوں میں اختلاف ہو جائے اور ایک طرح سے دیکھو ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, وہ کہ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے, ٹھیک ہے اپنے اپنے پوروجوں کے طریقے پہ چلتے رہو. اب یہ کیا ہوا, اختلاف ہوا اور فیصلہ غلط طریقے سے کیا. حکم کیا تھا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دے, نہیں پلٹایا, یہ گمراہی ہے. یا یہ کہیں کہ چلو جو جیسا ہے سب رستے ایک طرف ہی جاتے, تو تم جیسے چلتے ہو تم چلو, ہم ہمارے لکم دین کو ولی دین. امت بولتی تو صحیح ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتا, لیکن غلط طریقے سے دلیل دینا نہیں بھولتی. پندرہ علوم کے بغیر پھر فتوے بھی دینا شروع کرتے, آیتیں بھی بتانا شروع کرتے. لکم دین کو, سب کے لیے اپنا اپنا دین ہے, سب کے لیے اپنی اپنی دلیل ہے, ان کو ان کا اپنے لیے اپنا. اللہ تعالیٰ نے اختلاف ہونا بتلایا کہ ہوگا, اس لیے کہ انسانی طبائیں ہیں, انسان کی سوچ کا فرق, اس کے علم کا فرق, اس کے فہم کا فرق, معلومات کے پہنچنے نہ پہنچنے کے اعتبار سے, جانکاری کے اعتبار سے, زبان کے فرق کی وجہ سے اختلاف ہوگا. ایک بات کے فیصلے کے لیے امت میں سوچ الگ الگ ہوگی, چاہے وہ گھر ہو, مسجد ہو, سماج ہو, اختلاف ہوگا. لیکن اللہ نے بتلایا کہ اختلاف ہو جائے تو کرنا کیا ہے. اختلاف ہونے پر گناہ نہیں بتلایا, بلکہ اختلاف ہو جانے کے بعد اس کا فیصلہ شریعت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے, یہ بتلایا. اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو ایمان کے خلاف ہے, اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو خیر کے خلاف ہے. اگر جو اللہ نے حل بتلایا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو حل کے لیے, اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ایمان کے خلاف ہے اور شرک کی طرف جانے والا معاملہ ہے, اور اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو شر کی طرف جانے والا معاملہ خیر کی طرف نہیں ہے, اور اس کا انجام بھی برا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آج کے درس میں یہ دیکھنا ہے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. یہاں پر جو ہم نے آیت پڑھی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف امت میں ہوگا. صحیح لوگ, صحیح علم والے, ان میں بھی اختلاف ہوگا. کیونکہ اس آیت میں خطاب کس سے ہے, اس آیت میں خطاب صحابہ سے ہے اور اس کے بعد ساری امت سے ہے, کہ اگر تم میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو تم کو یہ کرنا ہے. تو معلوم ہوا کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہوگا, اللہ کو معلوم تھا, اسی لیے اللہ نے بتایا کہ اختلاف ہو تو فیصلہ ایسا کرنا ہے. تو یہاں پر ایک سوال ہمارے سامنے پیدا ہوتا ہے کہ علماء میں اختلاف کیوں ہوتا ہے. اور ایک آدمی آج جب دیکھتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز فرما رہے ہیں, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام فلاں, ہر ایک کا ایک فتویٰ, کسی کا کچھ, کسی کا کچھ, کبھی دو اس طرف دو ادھر, کبھی تین ادھر, کبھی ایک ادھر, کبھی چاروں کی الگ باتیں. بعض اوقات ایک انسان کے دل میں ان ائمہ کے بارے میں, ان علماء کے بارے میں برائی پیدا ہوتی ہے. آدمی سوچتا کیا ایک اسلام کی چار اسلام بنا کے رکھ دی ہے. دیکھیے میں اپنی گفتگو میں اس کو اچھے سے یاد رکھیں, لکیر میں کھینچ رہا ہوں. ائمہ کی بات الگ ہے اور آج ائمہ کے ماننے والوں کی بات الگ ہے. میں ائمہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں, میں چاروں اماموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں, ان کے ماننے والوں کے بارے میں نہیں. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں, ان کے بارے میں معاملہ الگ ہے, ان کے بارے میں معاملہ الگ ہے. آدمی کے دل میں بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے امام, کہ ان کو نہیں معلوم تھا اختلاف نہیں کرنا چاہیے, یہ کیسے اختلاف میں پڑ گئے, اور کیا ایک اسلام کے چار اسلام بنا کے رکھ دی ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, کیوں اختلاف انہوں نے آپس میں کیا. کبھی یہ زیادہ تشدد اختیار کر جاتا ہے اور آدمی بعض اوقات ان اماموں ہی کی شان میں گستاخی کرنے لگتا ہے, انہیں کے بارے میں برا کہنے لگتا ہے. آدمی کہتا ہے امام وہاں کچھ نہیں ہے, بس اللہ اس کا رسول, خلاص. یہ بھی طریقہ صحیح نہیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم کو حکم دیا, فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم, اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم رکھنے والوں سے فائدہ اٹھاؤ, استفادہ کرو, ان کی بات سنو, سمجھو, اس پر عمل کرو. اللہ تعالیٰ نے دین کے سیکھنے کے اعتبار سے, دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے علم کے لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کی طرف رجوع کرنا ہم کو سکھلایا ہے. اور ظاہر بات ہے علماء سے رجوع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے, علماء کی طرف جانے کا, ان سے پوچھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے دور کے علماء سے پوچھیں, اس لیے کہ ہر دور کے علماء ہر دور کے علماء خصوصاً جتنا پیچھے آپ جاؤ گے اتنا زیادہ پکا پن آپ کو ملے گا. اس لیے کہ آپ دیکھیں قرآن کے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بخاری کی حدیث ہے. سب سے بہتر لوگ بہترین افراد کون ہیں؟ وہ جو میرے دور کے ہیں, پھر وہ جو ان کے بعد, پھر وہ جو ان کے بعد. تو جتنا آپ پیچھے جاؤ گے دین کی پختگی اتنی زیادہ آپ کو ملے گی, دین کی سمجھ اتنی زیادہ قوی آپ کو ملے گی, دین کا فہم اتنا زیادہ صاف اور صریح اور صحیح آپ کو ملے گا جتنا آپ پیچھے جاؤ گے. صحابہ تابعین تبع تابعین ان کے بعد جتنے تبع الاتباع وغیرہ ہیں جتنے بھی ہیں, تو جتنا آپ پیچھے جاؤ گے اتنی پختگی ملے گی آپ کو. لیکن آپ کو دکھائی دے گا کہ جتنا پیچھے آپ جاؤ گے وہاں سے ہی اختلاف شروع ہوا ہے. لیکن وہ جو اختلاف تھا, جو شروع کا اختلاف تھا, وہ علمی اختلاف تھا. بعد میں فرقہ بندی کی شکل بعد کے دور میں لوگوں نے اس کو بنا دی, فرقہ بندی کی شکل اختیار کر لی, گروپ بندی اس کو بنا دیا. ہم کو آج یہ دیکھنا ہے کہ اہل علم میں اختلاف ہونے کے اسباب کیا ہیں, چاہے چاروں امام ہوں یا ان سے پہلے کے علماء ہوں یا آج کے علماء ہوں. سوال ہے کہ کیا اہل حق میں بھی اختلاف ہوتا ہے دین کے معاملات میں؟ جواب یہ ہے کہ ہاں, اہل حق میں بھی اختلاف ہوتا ہے دین کے معاملات میں. دوسرا سوال ہے کیسے ہوتا ہے ایسا, کیا وجہ ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا, ایسا کیسا سب لوگ ایک اسلام پہ پھر بھی اختلاف ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ آج کے درس میں ہم اس ایک پہلو پر غور کریں گے, دوسرے پر نہیں. ایک اختلاف تو یہ ہے جسے میں نے اپنی شروع میں بتلایا کہ اختلاف آدمی جان بوجھ کے کرے, علم کے سامنے آنے کے باوجود ایک آدمی غلط راستہ چنے, صراط مستقیم سے صحابہ کے راستے سے اختلاف کر کے نبی کی تعلیمات کو جان بوجھ کے چھوڑ کے دوسرا راستہ چنے اور اس طرح سے اختلاف کرے, یہ گمراہی ہے. آدمی کے سامنے اللہ کا فرمان ہے, رسول کی بات ہے, صحابہ کا طریقہ ہے, لیکن ایک آدمی جان بوجھ کے دوسرا راستہ اپنا رہا, یہ اختلاف گمراہی ہے. لیکن آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے اور اس کے باوجود مسلمان ہے, عالم ہے, اور دوسرا بھی عالم ہے, وہ بھی چاہتا ہے جنت میں جانا, یہ بھی چاہتا ہے جنت میں جانا, اس کا بھی اصول اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے, اس کا بھی اصول اللہ اور اس کے رسول کی ماننا ہے, وہ بھی چاہتا ہے ہدایت اس کو ملے, وہ بھی چاہتا ہے ہدایت اس کو ملے, سب کا معاملہ ایک, پھر بھی اختلاف ہوتا کیا؟ پھر بھی اختلاف ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے. کیسے ہوتا ہے, کیا اسباب ہیں؟ آج کے درس میں یہ ایک بہت اہم سوال ہے جو دونوں پہلوؤں سے ہے, کہ جس میں ایک طرف تو یہ بھی ہم کو دیکھنا ہے کہ ہم ان علماء کے لیے عذر دیکھیں کہ جن میں اختلاف ہوا, اور ان کے بارے میں زبان خراب کرنے سے بچیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں, اور دوسرا پہلو یہ کہ علماء کے بارے میں ایک ہی کو پکڑ کے انہی کو سب سے سپر ثابت کرنا کہ ہمارے امام سب سے اچھے شافعی, تو وہ ہمیشہ امام شافعی کو بتائے گا, سب سے ہائی لیول کا کوئی تھا تو شافعی, امام شافعی تھے, اور حنفی ہے تو کہے گا نہیں باقی سب ہمیشہ مسٹیک کرتے تھے, امام ابو حنیفہ کبھی مسٹیک نہیں کیا. تو ہم جو ہے آج کے درس میں ان دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے غور کریں گے. تو ہماری گفتگو کا موضوع یہ نہیں کہ ایک آدمی گمراہی والے اختلاف میں کیسے پڑتا ہے, وہ تو بالکل واضح ہے. ایک آدمی ہدایت پر ہونے کے باوجود, سیدھے راستے پر چلنے کے باوجود جان بوجھ کے اختلاف نہیں کر رہا ہے, لیکن علماء میں اختلاف پھر بھی ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے؟ دو صحابیوں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آج کے درس میں ہم وہاں سے شروع کریں گے. صحابہ کے بارے میں تو اہل سنت والجماعت کا اختلاف نہیں ہے کہ سارے صحابہ اہل حق ہیں, پھر ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ تو آج کے درس میں انشاءاللہ اسی بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ صحابہ میں اور ان کے بعد جتنے علماء آئے ان میں اختلاف کے اسباب کیا ہیں. پھر آخر میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, اس اختلاف کی صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلا سبب اہل علم میں اختلاف کا یہ ہے کہ ان تک دلیل پہنچنا اور نہ پہنچنا, یہ دونوں صورتیں پائی جاتی تھیں. کسی تک دلیل پہنچی, کسی تک علم پہنچا، حدیث پہنچی، کسی تک نہیں پہنچی، تو جس تک حدیث پہنچی اس نے اس حدیث کے مطابق فیصلہ کیا، فتویٰ دیا، اور جس تک حدیث نہیں پہنچی اس نے اجتہاد کیا یا کسی کمزور بنیاد پر فیصلہ کیا۔ حدیث کا پہنچنا اور نہیں پہنچنا یہ سب سے پہلا سبب ہے علماء میں اختلاف کا۔ بہت سارے ہمارے وہ بھائی جو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا، اتنے بڑے امام ان تک حدیث نہیں پہنچی، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ہم کہ امام تو بہت بعد میں آئے، ان کے پہلے صحابہ سے ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ صحابہ کو بھی حدیثیں بعض اوقات نہیں معلوم ہوتی تھی، خصوصاً ایسے صحابہ کو جو سائے کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہتے تھے۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ پہلا مغالطہ ہے، پہلی غلطی ہے، پہلی غلط فہمی ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے امام کو ساری حدیثیں اے ٹو زیڈ معلوم تھی۔ یہ ان سے اصل میں یہ دکھائی دیتا ہے، بولنے کا جملہ بہت اچھا، ہمارے امام کو سب معلوم تھا، یہ بولنا بظاہر اچھی چیز لگتی ہے، ان کی عزت بڑھانے والی چیز لگتی ہے، لیکن دراصل یہ ان اماموں سے عذر کا چھیننا ہے، ان سے عذر چھین لینا ہے، جب سب معلوم تھا پھر بھی اختلاف کیا، ایسا ہو جاتا۔ ہم اماموں کو عذر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے ان کو حدیث نہیں معلوم، تو فوراً ہمارا کوئی بھائی کہتا ہے ایسا کیسا، اتنے بڑے امام ان کو نہیں معلوم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ہم کو ٹھیک ہے، پھر جان بوجھ کے اختلاف کیا۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں معلوم ہوگا ان کو، ہو سکتا ہے نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ امام ہونے کا مطلب، عالم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو ساری حدیثیں معلوم ہوں، کچھ حدیثیں نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ ایسے ہو سکتا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک روایت ہے جس کو امام البخاری نے الطب میں اور امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لمبی روایت ہے لیکن یہ بہت ہی، اس روایت میں بہت سارے فائدے ہیں، علمی فائدے، اس لیے پوری کی پوری روایت میں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خرج الى الشام، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف روانہ ہوئے، سیریا اس کو پچھلا جو نام اس کا ہے وہ شام ہے۔ حتی اذا کان بسرغ لقیہ امراء الاجناد، جب وہ سرغ کے علاقے میں پہنچے تو بہت سارے امراء، امیر، ذمہ دار، جو لشکر کے ذمہ دار تھے، وہ ان سے ملے، ابو عبیدہ ابن الجراح واصحابہ، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی لوگ ذمہ دار تھے سب مسلمانوں کے لشکر کے، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے ان کے پہنچنے پر ایک علاقے میں۔ فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام، انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ شام کے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے، طاعون پھیلا ہوا ہے، پلیگ آیا ہوا ہے۔ قال ابن عباس، ابن عباس فرماتے ہیں، فقال عمر ادعوا لي المهاجرين الاولين، ٹھیک ہے فیصلہ کرنا ہے اب کیا کریں آگے، کہا کہ ٹھیک ہے پہلے پہل ہجرت کرنے والے جو مہاجرین صحابہ ہیں ان کو بلاؤ۔ فدعاهم فاستشارهم، حضرت عمر نے ان سب کو بلایا اور مشورہ ان سے کیا۔ واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، حضرت عمر نے کہا دیکھو شام میں وبا پھیلی ہوئی ہے تو اب کیا کیا جائے، جائیں نہیں جائیں کیا کریں۔ فاختلفوا، ان میں اختلاف ہوا، انہوں نے مشورے میں اختلاف ہوا، مشورے کا مطلب ہی نہیں کہ سب ایک ہی آواز میں ایک ہی بات کہیں، ہر ایک نے سوچا کیا کرنا چاہیے، ہر ایک نے اپنی بصیرت سمجھ کے اعتبار سے وہ بات کہی جو مسلمانوں کے حق میں اس کو صحیح دکھائی تھی، مشورہ کیا۔ فاختلفوا، ان میں اختلاف ہوا، فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا قد خرجت لامر ولا نرى ان نرجع، کچھ نے کہا نہیں ہم ایک بہت امپورٹنٹ کام سے آئے ہیں، ہم بہت اہم کام سے نکلے ہیں، اب ہم کو سمجھ میں نہیں آیا تو واپس کیوں جائیں کام کیے بغیر، تو ہم آئے ہیں کام سے، دین کے کام سے، ہم کو کر کے ہی جانا ہے، ہم جائیں گے شام میں۔ وقال بعضهم، دوسروں نے کہا ما کبقیت الناس واصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر آپ کے ساتھ قیمتی قوم کے بچے کچھ لوگ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تمہارے ساتھ، بہت اہم لوگ ہیں تمہارے ساتھ، ایسے ایسے لوگ نہیں بہت کام کے لوگ ہیں، امت کا سرمایہ ہے، اہم ترین لوگ ہیں، بقیت الناس بچے کچھ اہم ترین لوگ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا کہ آپ ان کو لے کے وبا کے منہ میں چلے جائیں. کچھ نے کیا کہا، کام ہے میں جانا ہے، جو بھی ہو دیکھیں گے. کچھ نے کیا کہا، نہیں نہیں اتنے سارے لوگوں کو لے کے جا رہے آپ، کچھ بھی ہوا تو نقصان ہوگا. کیا ہو گیا، رائے کیا. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء فقال ارتفعوا عني ثم قال ذولي الانصار. مہاجرین کو کہا چلو ٹھیک ہے جاؤ، انصار کو بلاؤ. پہلے مہاجرین کو بلایا، پھر کیا کہا، ٹھیک ہے انصار کو بلاؤ. فدعوتهم فاستشارهم، ابن عباس کہتے ہیں میں نے جا کے انصار کو بلا کے میں سب کو لایا، ان سے بھی حضرت عمر نے مشورہ کیا. فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، انہوں نے بھی ویسے ہی معاملہ ہوا، کچھ نے کہا ہاں جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں. تو وہ بھی مہاجرین کی طرح ان میں بھی آپس میں اس مسئلے میں اختلاف ہوا، کچھ نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے، نقصان ہوگا. فقال ارتفعوا عني، حضرت عمر نے کہا تم بھی چلو، تم بھی جاؤ یہاں سے، ان کو بھی ہٹاؤ یہاں سے، دوسروں کو لاؤ. ادعوا لي من كان هاهنا من مشيقة قريش من مهاجرة الفتح، فتح مکہ کے بعد کے جو ہجرت کرنے والے ہیں ان مہاجرین کو، قریش کو، ان کو لے آؤ. قریش کے جو ذمہ دار ہیں فتح مکہ کے بعد، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اسلام لائے ہیں، ان کو بلاؤ. فدعوتهم، کہتے ہیں میں نے ان کو بلایا، میں ان کو لے آیا. فلم يختلف منهم عليه رجلان، لیکن ان کا معاملہ یہ رہا کہ ان میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا، سب کی ایک ہی رائے رہی. وقالوا نرى ان نرجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء، سب کے سب نے کہا نہیں نہیں جانا نہیں ہے، واپس جانا ہے، وبا یہاں پھیلی ہے نا، ٹھیک ہے نہیں جانا ہے اپنے کو، اپنے کو کیا کرنا ہے، واپس لوٹنا ہے. ان میں اختلاف نہیں ہوا. فنادى عمر في الناس اني مصبح على ظهر فاصبح عليه، اب تمہوں نے اعلان کیا کیا صبح واپس جانے والے ہیں، یعنی لوٹنے والے ہیں، اور صبح سویرے ہم نکلیں گے، سب میں اعلان اس بات کا کر دو. قال ابو عبیدہ بن الجراح افرارا من قدر اللہ، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ تم سے کہا اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے، تمہر سے کیا کہا، یہ جو آپ دیکھ رہے سامنے مصیبت اور بلا ہے، وبا ہے، اور آپ اس سے بچ کے واپس جانے کی کوشش کر رہے ہو، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کی تقدیر سے بھاگ سکتے ہیں، اللہ کی تقدیر سے بھاگ کے جا رہے ہو. وقال عمر لو غيرك قالها يا ابا عبيده، عثمان نے کہا اے ابو عبیدہ کاش کہ تمہارے سوا کوئی اور بولتا ہی، تمہارے سے سمجھدار آدمی کی بات کر، کاش کہ تمہارے سوا کوئی اور ہی بات کہتا. نعم نفر من قدر الله الى قدر الله، ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں اللہ کی تقدیر کی طرف، اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں. ارأيت لو كان لك ابل حبطت واديا له عدوتان، اچھا ایک بات یہ بتاؤ تمہارا کیا کہنا ہے، دیکھتے ہیں. اگر ایک وادی ہو اور اس کے دو جانب ہو اور ایک احداهما خصبة والاخرى جذبة، اس وادی کی ایک جانب ایک دم زرخیز ہو، سرسبز و شاداب ہریالی والی ہو، اور دوسری جانب ایسی ہو جو ایک دم سوکھا اس میں ہو، اس میں چرنے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. الیس ان رایت الخصبۃ رایتھا بقدر اللہ، اب اگر تم دیکھو ادھر چارہ ہے ادھر نہیں ہے، تم اس کو چھوڑ کے اس کو چنو، تو کیا تم اللہ کی تقدیر کے مطابق نہیں چرو گے، یعنی تمہارے جو جانور چریں گے تو تقدیر سے بھاگنا ہوگا، تم دو میں سے ایک کو چوائس کرو گے تو کیا تقدیر سے بھاگنا ہوتا ہے. دیکھیے حضرت عمر کا علم کتنا اعلیٰ درجے کا تھا، اچھا وہ غصے میں نہیں آئے، عمر غصے میں نہیں آئے. آج کسی عالم کو بولیں گے، اگر عالم صاحب کو بولتے ایک دم ماں باپ پہ آ جاتے، الا ماشاء اللہ، اگر آدمی شروع سے شریف ہو تو اور بات ہے. کہا کہ نعم نفر من قدر اللہ الى قدر اللہ ارائیت لو کان لکا ابل حبطت وادیا له عدوتان احداهما خصبہ والاخرى جذبہ الیس ان رعیت الخصبہ رعیتها بقدر اللہ wa in ra'aita al-jadba ra'aitaha bi qadrillah. Agar tum haryali wale mein janwaron ko le jate ho to bhi taqdeer ke mutabiq hai. Agar tum sookhe ilaqe mein jate ho charane ke liye wo bhi taqdeer ke mutabiq hai. Tum jo bhi karo kya aisa thodi hoga ki taqdeer se bhag ke tum kuch kar rahe ho. Tum apni azadi ka sahi istemal kar rahe ho apni basirat ke mutabiq. Wo taqdeer se bhagna nahi hota hai. مثلاً کوئی پتھر تر میں گر رہا ہے آپ ادھر ہی کھڑو تقدیر میں ہوگا تو لگے گا ارے آپ کو اللہ نے پاؤں دیے بازو ہٹو اللہ نے آپ کو کیوں دیے صلاحیت تقدیر سے بھاگنے کے لیے نہیں اور تقدیر سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں اللہ نے جو کوشش کرنے کی صلاحیت سوچنے کی اور عمل کی دی ہے استعمال کرو خیر کو طلب کرو شر سے بچو تقدیر سے بھاگنا نہیں ہوتا ہے قال فجاء عبد الرحمن بن عوف اب دیکھیے یہ سب ہو گیا انہوں نے جواب بھی دے دیا اب تک کے اس بارے میں فیصلے کی بنیاد صرف مشورہ اور فیصلے کی بنیاد نقصان ہوگا اس لیے نہیں جانا چاہیے بس اتنی بنیاد ہے جانا کہ نہیں جانا شریف کسی کے پاس نہیں مہاجرین انصار اور قریش قریش کے ایمان لانے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ سب کے سب مشورہ کر رہے ہیں اس مسئلے میں اب فجاء عبد الرحمن ابن عوف اسی اثناء میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ کہیں سے آئے وَكَانَ مُتَغَيِّبًا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ کوئی کام تھا اس کام سے وہ کہیں گئے ہوئے تھے فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس بارے میں میرے پاس ایک علم ہے اس میٹر میں میرے پاس انفارمیشن ہے دلیل ہے کہ کیا کرنا چاہیے اسے حالات میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علی جب تم کو کسی علاقے میں وبا کا پھیلنا معلوم ہو جائے سنو کہ کسی علاقے میں وبا پھیلی ہوئی ہے اس علاقے میں مت جاؤ اس علاقے میں مت جاؤ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا اور اگر تم کسی علاقے میں ہو اور وہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تو تم وہاں سے بھاگ کے نہ نکلو فرار ہونے کے طور پر وہاں سے بھاگ کھڑے نہ ہو جان بچانے کے لیے یہ کس نے کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فحمد اللہ عمر ثم انصرف عمر نے کہا الحمدللہ الحمدللہ اور واپس لوٹے الحمدللہ کیوں یعنی ہمارا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نکلا کیونکہ ہم نے فیصلہ کیا کیے تھے جانا ہے تو نبی کا بھی حکم کیا ہے جانا ہے اندر نہیں جانا ہے باہر جانا ہے باہر ہے تو باہر کی باہر جانا ہے اب یہاں ایک سوال ہم یہ پوچھ رہے ہیں مہاجرین کو بھی حدیث نہیں معلوم انصار کو بھی نہیں معلوم قریش کے بعد میں ایمان لانے ان کو بھی نہیں معلوم جو قریش کے لوگ ہیں ایمان لانے والے مسلمان ہیں فتح مکہ کے بعد کے ان کو بھی نہیں معلوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں معلوم اتنے بڑے لشکر کو ایک حدیث نہیں معلوم ایک آدمی کو ایک حدیث معلوم ہے ایک صحابی کو معلوم ہے وہ بھی کون ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ تو کیا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی امام کو کوئی حدیث نہ معلوم ہے یہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے عمر رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے مدینہ تک ساتھ میں رہنے والے ہر وقت آپ کی مجلس میں آنے والے جن کی باری تیسی اپنے ساتھی سے کہ ایک دن میں جاؤں گا سیکھ کے آؤں گا تم کو بتاؤں گا ایک دن تم جانا میں کام پہ جاؤں گا اور تم آگے مجھ کو بتانا کیا کیا سیکھے جن کا ڈیلی روٹین تھا یہ کہ کوئی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے رہ نہ جائے جن کی اتنی کوشش ان سے بھی علم رہ گیا کہ آج کسی عالم سے یا آج سے پہلے کسی امام سے کوئی حدیث رہ جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ہوا ہے ایسا ہوا ہے تو ایک سبب آپ دیکھیں اس میں اختلاف کا سبب کیا ہے حدیث کا پہنچنا اور نہیں پہنچنا کچھ حدیثیں معلوم نہیں تھی علماء کو تو انہوں نے اپنی بصیرت سے کسی دوسری عام نص کی بنیاد پر فیصلہ کیا کسی دوسری دلیل کی بنیاد پر کہ ہلاکت میں نہیں جانا چاہیے اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ ہلاکت میں نہیں جانا چاہیے اس لیے واپس چلو ان کا فیصلہ یہ نکلا کسی نے کہا کہ نہیں دین کا کام ہے جب ہم کام کے لیے نکلے ہیں تو اس کو پورا کرنا چاہیے واپس نہیں جانا چاہیے انہوں نے دوسرے دلیل کی بنیاد پر فیصلہ کیا لیکن اس کام میں اس عین معاملے میں دلیل ان کے پاس کسی کی بھی پاس نہیں تھی انہوں نے عمومات سے اور دوسرے قرائن اور دلائل سے فیصلہ کیا اور اختلاف ہوا لیکن جب یہ دلیل مل گئی تو سب کا معاملہ کیا تھا؟ پھر کسی نے کہا تقدیر سے جا رہے کے بھاگ کے؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ صحابہ دلیل کے ملنے کے بعد پھر اس کے پابند ہو جاتے تھے، پھر اس کے پابند ہو جاتے تھے. تو پہلا سبب جو علماء میں اختلاف تھا، جیسا کہ صحابہ میں اختلاف کا پہلا سبب کیا تھا، کوئی معاملہ پیش آتا تھا، کبھی کسی کے پاس دلیل ہوتی تھی، کسی کے پاس دلیل نہیں ہوتی تھی، اس لیے ان مسائل میں ان میں اختلاف ہوتا تھا. اماموں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کیا؟ کوئی کہے گا کہ ارے یہ تو ٹھیک ہے صحابہ کے ساتھ ہوا، امام تو بات کے ہیں نا، ان کے پاس نہیں پہنچے، ایسا ہو سکتا کیا؟ ٹھیک ہے. ابن وہاب جو امام مالک کے ساتھیوں میں سے ہیں کہتے ہیں سمعت مالکاً، یہ مالک امام مالک کون ہے؟ مدینہ کے امام ہے. کہتے ہیں سمعت مالکاً یسأل عن تخلیل اصابع الرجلین فی الوضوء، امام مالک سے پوچھا گیا پاؤں کی انگلیوں میں وضو میں خلال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، خلال انگلیوں کے بیچ میں جو ہے انگلی کے ذریعے سے پانی پہنچایا جائے، اس کو خلال کہتے ہیں. فقال لیس ذلك على الناس، لوگوں پر ضروری نہیں کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. اس کا فتوا امام مالک کا. قال فتركته حتى خف الناس، ابن وہاب کہتے ہیں میں نے بھی چھوڑ دیا، جب ضروری نہیں ہے تو ٹھیک ہے میں نے بھی چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھنا شروع کیا. فخف الناس. فقلت له يا ابا عبد الله، کہتے میں نے کہا امام مالک سے اے ابو عبد الله سمعتك تفتي في مساله في تخليل اصابع الرجلين، میں نے انگلیوں کے پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بیچ میں کے بارے میں آپ کا فتوا ایک سنا ہے، آپ کو سنا. زعمت ان ليس ذلك على الناس وعندنا في ذلك سنه، آپ کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں پر یہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن میرے پاس سنت ہے اس بارے میں، میرے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس بارے میں ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ابن وہاب امام مالک سے کہہ رہے ہیں. فقال ومن ہی، امام مالک نے کہا کیا ہے وہ، یعنی کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ فقلت حدثنا اللیث ابن سعد وابن لحیہ وعمر ابن الحارث عن یزید ابن عمر المعافری عن ابي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد القرشي قال، پوری سند بیان کی، یہاں سے حدیث بیان کی کس نے؟ لیث ابن سعد نے اور ابن لحیعہ نے اور عمر ابن الحارث نے، انہوں نے حدیث بیان کی یزید ابن عمر المعافری سے، انہوں نے حدیث بیان کی یعنی روایت کی ابي عبد الرحمن الحبلي سے، انہوں نے روایت لی المستورد ابن شداد القرشی سے. یہ سند بیان کی کہ حدیث آئی کہاں سے، کیا حدیث تھی؟ صحابی کہتے ہیں مستورد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يذلق بخنصره ما بين اصابع رجلی، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنی خنصر، چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے، اس انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے بیچ میں خلال کر رہے تھے. کس کا عمل ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال نبی سے ثابت ہو گیا. فقال ان هذا حدیث حسن، امام مالک نے کیا کہا؟ یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن ہے. وما سمعت به قط الا الساعه، میں نے آج تک یہ حدیث سنی نہیں تھی، اب سنی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام مالک. میں نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی تھی، اب تک نہیں سنی تھی، اب مجھ کو یہ حدیث ملی ہے. کہتے ہیں ابن وہاب کہتے ہیں ثم سمعته يسأل بعد ذلك، اس کے بعد امام مالک کو یہی سوال ایک مرتبہ پوچھا گیا، اس کے بعد اسے پوچھا گیا. فأمر بتخليل الأصابع، تو امام مالک نے حکم دیا ہاں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے. پچھلا فتوا کیا تھا؟ ضروری نہیں. دوسرا فتوا کیا تھا؟ کرنا چاہیے. کیوں؟ سنت ہے. پہلے کیوں ایسا فتوا تھا؟ معلوم نہیں تھا، امام کو نہیں معلوم رہتا کیا؟ نہیں معلوم تھا امام کو، نہیں معلوم تھا. نہ معلوم ہونا انسان کے اندر عیب پیدا نہیں کرتا ہے، نہ معلوم ہونا عیب ہے، انسان پیدا ہی نہیں معلوم والا ہوتا ہے. سب معلوم رہتا، ڈکشنری لے کے پیدا ہوتا ہے، نہیں معلوم رہتا. ابو سکھاتے کیا ہے؟ ہاں کان نا، کچھ بھی نہیں معلوم رہتا، اپنے باڈی پارٹس نہیں معلوم رہتے. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، اللہ نے تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو نکالا اس حال میں کہ تم کو فرماتے انما العلم بالتعلم, علم سیکھنے سے آتا ہے. پیدائشی جانکار آدمی نہیں پیدا ہوتا ہے. اب کچھ لوگوں نے کہا اور بات ہے کہ ماں کے پیٹ سے آدھا پارا یاد تھا, یہ سپرمین یہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم. اسلام کہتے ہیں قرآن کی آیت کے خلاف ہے, قرآن میں اللہ نے نبی کو نہیں معلوم, نبی کو 40 سال تک نہیں معلوم میں نبی ہوں, میں نبی بننے والا ہوں. اللہ کے آئے گا ٹاپک ہے علم غیب, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ نہیں تھا, بہت بڑا جھگڑا ہے ہمارے یہاں پہ. اور سارے اس کے بعد شرکیات وغیرہ جو بھی ہیں اس کے بعد آتے ہیں. جب معلوم ہے تو مانگو, دے سکتے ہیں, سنتے ہیں. تو یہاں سے یا رسول اللہ چلاؤ. تو انسان نہیں جانتا ہے, اس کو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں کچھ نہیں معلوم ہوتی ہے. سیکھتا 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 ہے, ایک ایک بات معلوم ہوتی ہے. صحابہ کو نہیں معلوم, اتنے بڑے بڑے صحابہ کو نہیں معلوم, امام کو کیوں نہیں معلوم؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں معلوم, اور یہ دلیل ہے کہ امام مالک مدینہ کے ہیں, مدینہ کے ہیں, لیکن ان کو نہیں معلوم پاؤں کے وضو کا مسئلہ نہیں معلوم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں معلوم, بہت کچھ معلوم تھا ان کو. بڑے امام ہیں علماء کے, خصوصی بڑے بڑے علماء میں سے امام مالک کا شمار ہے, امام مسلمانوں. لیکن کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے عالم کو بھی نہیں معلوم ہوتی ہے, بڑے سے بڑے عالم کو بھی وضو کا مسئلہ ہے, وضو کے مسئلے میں حدیث نہیں معلوم امام مالک کو, کسی دوسرے نے ان کے ساتھی نے ان کو بتلا ہے کہ دیکھو یہ حدیث ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں اب دیکھیں امام مالک کا ان کا بڑپن ہے. حدیث سننے کے بعد انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم کو نہیں معلوم, ہم نے کبھی مدینے میں سنی نہیں حدیث. انہوں نے کیا کہا؟ پہلا جملہ ان ہذا حدیث حسن, یہ تو بڑی اچھی حدیث ہے, یعنی مسئلہ حل ہو گیا اس سے, اور میں نے آج تک یہ حدیث نہیں سنی تھی, تو اس کے بعد میں مانتا نہیں اس حدیث کو. ایسا نہیں, بلکہ انہوں نے حدیث کو تسلیم کیا, اور اس کے مطابق اگلی مرتبہ جب وہ مسئلہ پوچھا گیا تو فیصلہ بدل گیا. اسی لیے بہت سارے علماء کا معاملہ یہ ہے, خصوصاً امام شافعی کا آپ دیکھیں, کہ امام شافعی کے جب تک کہ وہ مصر نہیں گئے تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کا یہ فتویٰ ہے, قدیم فتویٰ یہ ہے. اور جب مصر جا کے آئے ہیں اور لیث ابن سعد سے ملے ہیں, جیسا کہ سند میں بھی نام ان کا آیا ہے کہ بہت بڑے امام گزرے ہیں جو مصر میں رہتے تھے, لیث ابن سعد سے ملنے کے بعد بہت ساری باتیں ان کی رائے اور ان کا فتویٰ بدل گیا. اسی لیے آج کہا جاتا ہے امام شافعی کا قول جدید یہ اور قول قدیم وہ ہے, پچھلا فتویٰ یہ ہے, پہلے ایسا بولتے تھے بعد میں ایسا بولنے لگے. تو علماء علم کے اعتبار سے, علماء کے مسائل علم کے ملنے کے اعتبار سے بدلتے رہتے تھے. کوئی بات ان کو نہیں معلوم ہوتی تھی, پھر بعد میں معلوم ہوتی تھی, فتویٰ بدل جاتا تھا. کبھی ایسا ہوا معلوم ہوا, کبھی ایسا ہوا معلوم نہیں بھی ہوا. بہت سے مسائل, بہت سی حدیثیں اماموں تک نہیں بھی پہنچی, اسی لیے ان میں کیا ہوا, جس تک پہنچی اس کا فتویٰ کچھ اور, جس تک نہیں پہنچی اس کا فتویٰ کچھ اور. ایک سبب حدیث کا پہنچنا نہ پہنچنا, سمجھ جائے یہ بات. نمبر ایک, حدیث پہنچی تو اس کے مطابق فیصلہ کیا, نہیں پہنچی تو کسی اور بنیاد پر فیصلہ کیا, اختلاف ہو گیا. دو عالموں میں صحیح عالم ہے اس کے باوجود اختلاف ہو گیا, اچھے لوگ ہیں پھر بھی اختلاف ہوا حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے کی وجہ سے. نمبر دو, جو کہ اکثر بعد کے علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے, روایت کرنے کے بارے میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی حدیث سن کے بیان کرنے والا بعض اوقات پوری بار بیان کرتا ہے, بعض اوقات کچھ بات اس سے بتانے میں چھوڑ دی جاتی ہے. اس اعتبار سے کوئی ابھی مثال کے طور پر کوئی خطبہ آدمی سنے امام صاحب کا مسجد میں جمعہ کا خطبہ, اور کوئی باہر جا کے پوچھے ان سے کہ آپ نے خطبہ سنا امام صاحب کا؟ ہاں نے سنا. کیا سنا آپ نے؟ اس سے آپ سنیے وہ کتنی بات بیان کرے گا. دوسرے آدمی کو ہاتھ پکڑ کے کھینچے گا کیا کہا انہوں نے, وہ اس کو اپنے الفاظ میں شارٹ کر کے بھی بیان کر سکتا ہے. کوئی بات اس سے چھوٹ بھی جائے گی تو وہ بتائے گا بھی. کوئی آدمی پورا خطبہ سنائے گا. تو سن کے بیان کرنے کے اعتبار سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بتانے والا اور سننے والا اس بات کو کبھی مختصر بتاتا ہے, کبھی بتانے میں اس سے کوئی بات چھوٹ جاتی ہے. اماموں تک, علماء تک جو حدیثیں پہنچی, کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی تک بات پوری پہنچی اور کسی تک پوری نہیں پہنچی, ادھوری پہنچی. جس تک پوری پہنچی اس کا فتویٰ کچھ اور تھا, جس تک ادھوری پہنچی اس کا فتویٰ کچھ اور تھا. اس کی کیا مثال ہے؟ یہ درس جو ہے ہمارا تھوڑا علمی ہے, اس لیے کئی لوگوں کو بار بار جا کے منہ دھو کے آنا پڑے گا. میں معذرت چاہوں گا اس لیے کہ بہت ہی تھوڑا سا یہ پھیکا موضوع ہے لیکن یہ بہت اہم موضوع ہے. بہت ساری چیزیں کڑوی اور پھیکی ہوتی ہیں لیکن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھیں پانی ہے اور دوا ہے, بہت اہم ہوتا ہے. کبھی کڑوی دوا ہوتی ہے لیکن بہت ضروری رہتی ہے. پانی ہے اس کا کوئی, اس سے شربت بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھتی ہے. آپ شربت بھی پیے تو تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا ایسا ہوتا آپ کو. تو کچھ چیزیں لذت کے اعتبار سے ویسی نہیں ہوتی ہیں لیکن بہت اہم ہوتی ہیں, ضروری ہوتی ہیں. اس لیے یہ جو درس ہے اس نوعیت کا ہے, جس کو نہیں سمجھا اس کا کوئی قصور نہیں ہے, اس کی کوئی غلطی نہیں. نہ یہ غلطی ہے کہ وہ آج آ گیا, یہ بھی نہ سوچے کہ آج غلطی سے آ گیا, ایسا بھی نہیں. وہ بیٹھا رہے کچھ نہ کچھ بات اس کو فائدے کی ملے گی. لیکن جو لوگ دعوت کے میدان میں ہیں اور جو لوگ سوچ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اتنا سب کیوں, علماء میں اختلاف کیوں, اماموں میں اختلاف کیوں, بڑے بڑے عالموں میں اختلاف ہو رہا ہے, کیا ان کو دین کی فکر نہیں تھی, کیا ان کو اسلام کا غم نہیں تھا, کیوں اختلاف انہوں نے کیا, اس کا جواب ہمارے لیے تلاش کرنا بہت ضروری ہے. اور جواب گول گول جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھو جیسے چار دروازے ہیں ایک بلڈنگ کے, چار دروازے ہیں, کوئی یہاں سے آیا, کوئی یہاں سے آیا, کوئی یہاں, کچھ بھی جواب دے دے آدمی, یا چاروں طریقے ہیں اللہ نے بانٹ دی امت میں, ندی کی ادائیں میں, یہ گول گول جواب ہیں, جھوٹے جواب ہیں, یہ دھوکے والے جواب ہیں, یہ لوری والے جواب ہیں, علمی جواب نہیں ہے. یہ جو چیز ہے یہ دلائل کی روشنی میں ہم کو دیکھنا ہے کہ ایسا ہوا ہے, یہ ایسا کیوں ہوا. تو دوسرا جو پہلے سبب میں پہلا ریزن کیا ہے حدیث کا پہنچنا نہ پہنچنا, اس میں سے ایک بات اے الف پوری حدیث ہی نہیں پہنچی. لیکن کبھی ایسا ہوتا تھا حدیث پہنچی لیکن ادھوری پہنچی یا پوری پہنچی, اس سے بھی اختلاف ہے. اس کی مثال ایک دیکھیے, مثلا زیادتی متن کا نہ پہنچنا, یہ دوسرا سبب ہے پہلے سبب کا دوسرا حصہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہتے ہیں آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغائط, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشہ پاخانے کی حاجت ہوئی, غائط اسی کو کہا جاتا ہے, حاجت پیش آنا. فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار, آپ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں تین پتھر لے کے آؤں. فوجدت حجرين, تو میں نے دیکھا تلاش کیا تو مجھ کو دو پتھر ملے. والتمست الثالث فلم أجده, تیسرا پتھر میں نے تلاش کیا, کیونکہ صفائی کے لیے کتنے کم سے کم پتھر چاہیے, تین پتھر چاہیے, تین ڈھیلے چاہیے. تو میں نے ڈھیلے تلاش کیے صفائی کے لیے, سفر میں ہوں گے یا کسی اور جگہ پہ ہوں گے جہاں پانی نہیں تھا ان کے پاس, تو تین ڈھیلے تلاش کیے تو مجھ کو دو پتھر تو ملے لیکن تیسرا نہیں ملا. فلم اجدہ فاخذت روثا فاتيته بها, میں نے تلاش کیا تو مجھ کو پھر ایک گوبر کا ٹکڑا ملا, روثا گوبر کا ٹکڑا ملا, تو میں وہی لے آیا. فاخذ الحجرين والقى الروثا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھر لے لیے اور گوبر پھینک دیا, گوبر کا ٹکڑا تھا پھینک دیا. وقال هذا رکس, آپ نے کہا یہ رکس ہے, یہ نجس ہے. تو آپ نے کیا کرے, وہ ایک روایت میں ابن خزیمہ کی کہ وہ گدھے کا گوبر تھا, تو آپ نے اس کو پھینک دیا اور کہا یہ روسۃ الحمار ہے, آپ نے پھینک دیا اس کو, نہیں لیا. کتنے پتھر لیے, دو. اس کو امام البخاری نے کتاب الوضو میں بیان کیا ہے. اب اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی نے یہی تک اس کو بیان کیا, اس کا مقصود تھا کہ آپ نے گوبر پھینک دیا, تو آپ نے گوبر پھینکنے کا ذکر جو تھا اس راوی نے بیان کیا, آگے کچھ بیان نہیں کیا. اب یہ ایک حدیث ہو گئی. لیکن امام احمد نے اس حدیث کو مکمل طور پر روایت کیا ہے. امام احمد کی روایت میں کیا ہے, اب وہی روایت پھر سے سنیے. یہ اب پہلی روایت کہاں تھی, بخاری میں, دوسری روایت کہاں ہے, مسند احمد میں, امام احمد کی کتاب میں. عن ابن مسعود, ابن مسعود سے روایت ہے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب لحاجته, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاجت سے فراغت کے لیے گئے. فامر ابن مسعود ان یاتیہ بثلاثه احجار, آپ نے ابن مسعود کو حکم دیا کہ تین پتھر لے آئیں. فجاءه بحجرین وبروثا, تو ابن مسعود دو پتھر اور ایک گوبر لے کر آئے, گوبر کا ٹکڑا لے کر آئے. فألقى الروثا وقال انها رکس, آپ نے گوبر کا ٹکڑا پھینک دیا اور کہا کہ یہ نجس ہے, اسی لیے بھی حجر پتھر لے آؤ. یہ آخری ٹکڑا بخاری میں ہے, نہیں ہے. اب یہ جو ٹکڑا ہے یہ مسند احمد نے بخاری میں لیے. امام الطحاوی الحنفی علماء میں سے گزرے ہیں، اچھے علماء میں سے. امام الطحاوی کہتے ہیں دیکھو اس روایت میں کہ آپ نے دو پتھر لیے اور گوبر پھینک دیا، اس سے ثابت ہوتا ہے تین سے کم بھی چلتا ہے. لیکن حافظ ابن حجر نے کہا کہ امام طحاوی نے ایسا کہا لیکن ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی مسند احمد کی، اس سے الٹا اور زیادہ ثابت ہوتا ہے کہ تین ہی چاہیے. اس لیے کہ آپ نے گوبر پھینک کے پھر کہا پتھر لیا تو دو تو لیے اور ایک منگایا، لیکن یہ آخری ٹکڑا راوی نے بیان کیا بخاری کی روایت میں نہیں، لیکن مسند احمد میں ہے. تو اب دو حدیثیں ہیں لیکن بتانے والا کچھ ٹکڑا زیادہ بتاتا ہے ڈیٹیل میں اور کوئی مختصر بتاتا ہے. اس علم کے فرق کی وجہ سے فتوے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، اس سے حدیث کا مطلب ہی بدل جاتا ہے. حالانکہ بخاری کی حدیث غلط ہے نہیں، اس میں بھی بات پوری صحیح ہے کہ اس میں بتانا مقصود ہے کہ گوبر پھینک دیا، لیکن مسند احمد کی روایت چونکہ مکمل ہے اس روایت سے معلوم ہوتا ہے گوبر تو پھینک دیا لیکن پتھر اور پھر سے منگایا، تو معلوم ہوا کہ تین سے کم نہیں چلتا ہے. اگر چلتا ہوتا تو آپ بولتے دو ٹھیک ہے، کم دو تین نہیں ملے کوئی بات نہیں، دو سے کام چل جاتا ہے. تو اس طرح سے حدیثوں میں کچھ ٹکڑا چھوڑ دینے سے کسی تک کچھ پہنچا کسی تک کچھ پہنچا، اس اعتبار سے علماء میں کیا ہوا فتویٰ دینے میں اختلاف ہوا. کسی نے کہا تین سے کم بھی چلتا، کسی نے کہا نہیں چلتا، کسی نے بخاری کی حدیث سے دلیل لی، کسی نے مسند احمد کی حدیث سے دلیل لی، تو اس سے فتوے میں بھی کیا ہو گیا اختلاف. دونوں کی نیت اچھی، دونوں بھی حدیث پر عمل کر رہے ہیں، لیکن حدیث مکمل پہنچی نہیں پہنچی، اس وجہ سے فتوے میں کیا ہو گیا فرق. کسی کو قصوروار بنایا جا سکتا ہے اس میں، کسی کو بھی نہیں بنا سکتا. زیادہ سے زیادہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی، اگر پہنچتی تو اس کے خلاف کرتے نہیں کرتے، پہنچی نہیں تو قصور کیسا، جب پہنچی نہیں تو اس کا کوئی قصور نہیں. تو دوسری بات یہ کہ کسی تک حدیث پہنچی لیکن ادھوری پہنچی، کسی تک مکمل پہنچی، تو حدیث کے مکمل نہ پہنچنے سے اختلاف ہو گیا. یہ دوسرا سبب پہلے کا دوسرا حصہ. تھوڑا یہ درس تھوڑا سا مشکل درس ہے، اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی پیدا فرمائے کہ میں آسانی سے سمجھاؤں، اس لیے کہ یہ چیز میں نہیں سمجھتا کوئی بٹھا کے آپ کو سمجھانے والا یہاں، اس لیے کہ بہت اہم موضوع ہے. شیخ حسین ان کی کتاب ہے لیکن بہت مختصر ہے، اس میں بھی یہ باتیں انہوں نے سمجھائی لیکن مثال اتنی زیادہ اس میں نہیں ہے. اختلاف العلماء ان کی یعنی کتاب ہے، اس میں یہ باتیں تفصیل سے انہوں نے سمجھائی لیکن مثالیں ساری اس میں موجود نہیں ہیں. نمبر تین، اسلام کے بارے میں آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین ایک دم ایک دن میں نازل نہیں فرمایا، بلکہ دین کے احکام دھیرے 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 نازل ہوتے چلے گئے، اور بہت سے احکام ایسے تھے کہ پہلے ایک حکم تھا کچھ زمانے کے بعد دوسرا حکم آتا تھا. پہلے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے تھے، بعد میں اللہ نے حکم بدل دیا اور کیا حکم آیا، مسجد حرام کی طرف. پہلے لوگ شراب پی لیا کرتے تھے، بعد میں حکم کیا آیا، شراب پینا برا ہے اس لیے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کا گناہ اس سے بڑا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے نماز کی حالت میں شراب سے منع کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹوٹل منع کر دیا. اس طرح سے احکام میں نسخ ناسخ منسوخ پایا جاتا ہے. شروع میں نماز میں بات کرنا جائز تھا، لوگ آتے تھے سلام دعا کرتے تھے ایک دوسرے کو، بات بھی کر لیتے تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں بات کرنا منع کر دیا. بہت سارے احکام اسلام کے دھیرے 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 بدلتے گئے، اس لیے کہ صحابہ کی استعداد کم سے زیادہ ہوتی چلی گئی اور نئے نئے حکم اللہ کے آتے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا. کب؟ حجۃ الوداع میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر آخر حکم میں دین کامل ہو گیا. تو اسلام میں ناسخ منسوخ کا معاملہ پایا جاتا ہے کہ پہلے کچھ تھا بعد میں کچھ تھا. تو ایسا ہوا کہ کچھ علماء کو پچھلا حکم معلوم تھا لیکن اس میں جو تبدیلی آئی بعد کا حکم معلوم نہیں ہوا، اس لیے انہوں نے پچھلے حکم پہ فیصلہ کیا، پچھلی حدیث پہ فیصلہ کیا، بعد کا حکم ان تک نہیں پہنچا، بعد کی بات ان کو معلوم نہیں ہوئی، اس لیے ان کو ان کا عمل اس پر نہیں تھا پچھلی اس پر تھا. کس میں ہوا؟ صحابہ میں ہوا. مثال کے طور پر الفماح اور اسود یہ تابعین ہیں، کہتے ہیں انہما دخل علی عبداللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس وہ گئے، ف فقال اصلى من خلفكم، انہوں نے کہا تمہارے پیچھے جو لوگ ہیں انہوں نے نماز پڑھ لی؟ قال نعم، کہا کہ ہاں. فقام بینهما وجعل احدهما عن يمينه والاخر عن شماله، تو انہوں نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اور ایک کو اپنے دائیں لیا ایک کو اپنے بائیں لیا، رائٹ لیفٹ بیچ میں کھڑے ہو کے نماز ان کو پڑھائی. ثم ركعنا فوضعنا ايدينا على ركبنا فضرب ايدينا، کہتے ہیں کہ جب دونوں تابعی کہتے ہیں تابعی کہ ہم جب رکوع میں گئے تو ہم نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پہ رکھے رکوع میں، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں پہ مارا نمازی میں، ہمارے ہاتھوں پہ مارا. ثم طبق بين يديه ثم جعلهما بين فخذيه، اور اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے ملا کے اپنی رانوں کے بیچ میں رکھ لیا، تھائیز کے بیچ میں رکھ لیا، یہ شروع میں تھا. انہوں نے کیا کیا، گھٹنے پہ رکھنے کی بجائے رانوں کے بیچ میں دونوں ہاتھ رکھ لیے. بلما صلى، جب نماز ہو گئی، قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود نے کیا کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا ہے، کیسے نماز میں رکوع میں کہاں ہاتھ رکھتے تھے، دونوں پاؤں کے گھٹنوں کے بیچ میں، اور انہوں نے گھٹنوں پہ رکھا تو انہوں نے کیا کیا، نماز میں مارا گھٹنے میں نہیں پاؤں کے بیچ میں. کس نے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں پانچویں چھٹے نمبر پہ ایمان لانے والے، نہیں معلوم. اب یہ عمل ہے آج تو آپ سوچیں گے پھر ہم لوگ کیسے کریں. یہ حدیث کہاں کی ہے؟ امام مسلم نے کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ اس کو روایت کیا ہے. آئیے دوسری حدیث دیکھتے ہیں، اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، جو اگلی حدیث میں بیان کر رہا ہوں. عن مصعب ابن سعد، مصعب ابن سعد صحابی کے بیٹے، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں. مصعب کہتے ہیں صلیت الى جنب ابی، میں نے اپنے باپ کون سعد ابن ابی وقاص صحابی ان کے بازو نماز پڑھی. فطبقت بین کفیہ، تو میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سے ملائے. ثم وضعتهما بین فخذی، اور میں نے دونوں ہاتھ کہاں رکھے، رانوں کے بیچ میں، جیسے ابن مسعود نے بتایا ہے. فنہانی ابی، تو میرے والد صاحب نے کہا نہیں ایسا نہیں کرنا ہے، اس کو منع کیا انہوں نے. وقال کنا نفعلہ فنہینا عنہ، کہا کہ ہم ایسا کرتے تھے لیکن ہم کو منع کیا گیا ایسا کرنے سے. وامرنا ان نضع ایدینا على الركب، اور ہم کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھیں، گھٹنوں پہ رکھیں. اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب الاذان میں اور امام مسلم نے کتاب المساجد میں ذکر کیا ہے. پہلی حدیث میں ابن مسعود نے کیوں ڈانٹا، ہاتھ گھٹنے پہ رکھنے سے منع کیا، کہا میں نے دیکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایسا کرتے تھے. دوسرے صحابی ہیں، انہوں نے کیا کہا، جب بیٹے نے اس طرح سے کیا جیسے ابن مسعود نے بتایا تھا، انہوں نے کیا کہا نہیں ہم پہلے ایسا کرتے تھے لیکن ہم کو منع کیا گیا اور حکم کیا دیا گیا ہم کہاں ہاتھ رکھیں، گھٹنوں پہ. تو پہلے کرتے تھے لیکن بعد میں حکم کیا آیا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھنے کا. ابن مسعود نے کہا میں نے دیکھا ہے، صحیح دیکھا ہے، لیکن تبدیلی حکم میں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حکم میں تبدیلی ہوئی، اور وہ کیا تبدیلی تھی، ہاتھ رکوع میں کہاں رکھے جائیں، گھٹنوں پہ رکھے جائیں. تو پہلا حکم منسوخ ہو گیا، اور اس کے بعد نیا حکم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا وہ کیا تھا، ہاتھوں کو کہاں رکھا جائے، گھٹنوں پہ رکھا جائے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حکم معلوم تھا نہیں؟ تو بعض اوقات بعض علماء کو ایسی حدیث پہنچی جو پہلے کا عمل تھا منسوخ ہو چکا تھا، اور کچھ علماء تک بعد کی حدیث پہنچی کہ نیا عمل یہ تھا، بعد کا عمل یہ تھا، تو انہوں نے بعد کے اس پر عمل کیا. علماء میں اس وجہ سے بھی کیا ہو گیا، اختلاف ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صحابی امام کو نہیں معلوم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے صحابی کو نہیں معلوم؟ بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر آپ بتائیے ابن مسعود کے نزدیک اگر گھٹنے پہ ہاتھ رکھنا بھی صحیح ہوتا تو گھٹنے پہ ہاتھ پہ مارتے، اگر یہ بھی صحیح، یہ بھی صحیح ایسا ہوتا ہاتھ پہ نہیں مارتے. انہوں نے کہا میں نے ایسا دیکھا کرتے تھے، اس کو نہیں معلوم ہوا. اب اسے کیسا نہیں معلوم، نہیں معلوم ہوا تو نہیں معلوم، مسلم کی روایت ہے. ایسی ایسی چیز جو بالکل عام ہے، بعض صحابہ کو ایسی چیز کا نہ معلوم ہونا کوئی عجیب چیز نہیں. بتائی جب صحابی کو نہیں معلوم، صحابی کو نہیں معلوم تو پھر بعد والوں کو نہیں معلوم کیا عجیب ہے؟ کچھ عجیب نہیں ہے. نبی کے ساتھ رہنے والوں کو بعض اوقات نہیں، کیوں ایسا ہوتا تھا نہیں معلوم ہوتا تھا، وجہ کیا ہے؟ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھیجا کرتے تھے کسی کام سے، موبائل تو نہیں تھا ان لوگوں کے پاس، ان کے پاس ذریعہ کیا تھا؟ اب سفر میں چلے گئے، اب کچھ نیا حکم آیا، ان کو نہیں معلوم وہ سفر میں ہے، ابھی واپس آنے کے بعد کبھی معلوم ہوتا تھا کبھی نہیں، کبھی وہیں پہ جا کے رہ جاتے تھے، تو جو علم لے کے گئے اسی پر عمل رہتا تھا. تو اس زمانے میں کمیونیکیشن کا ذریعہ کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ آدمی جا کے بتائے گا یا خط بھیجا جائے گا وہ بھی جا کے بتائے گا. آج ہمارے پاس کمیونیکیشن ہے، اس زمانے میں نہیں تھا. اس وجہ سے جس نے جو علم لیا وہ چلا گیا، اس کے پاس جتنا علم تھا اسی پر وہ عمل کرتا رہا، پھر جو جو پہنچتا گیا ویسے عمل ہوتا رہا. تو اس زمانے میں صحابہ تک بعض باتیں نہیں پہنچی، خصوصاً وہ صحابہ جو دور نکل گئے، جو سفروں میں اکثر جایا کرتے تھے، تعلیم اور دعوت کی غرض سے سفر کیا کرتے تھے. بہت ساری باتیں جو بدل جاتی تھیں، اللہ کی طرف سے نیا حکم آتا تھا تو ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا. اس وجہ سے خود صحابہ میں اختلاف، ہوا. تو یہ تین باتیں ہیں جو جاننے اور نہ جاننے کی، یہ پہلا سبب ہے. معلوم پڑا نہیں معلوم پڑا، معلوم ہوا نہیں معلوم ہوا، حدیث پوری کی پوری معلوم نہیں ہوئی، یا حدیث کا کوئی ٹکڑا کسی کو معلوم تھا کسی کو نہیں معلوم، یا حدیث منسوخ ہو چکی تھی اور اس کو معلوم نہیں ہوا کہ نیا حکم کیا ہے، اس وجہ سے اختلاف ہوا. نمبر ایک. نمبر دو، یہ دوسرا سبب ہے، بہت بڑا موضوع ہے، اصل اس کی روایات خود بڑی ہیں اور اس کو سمجھانا اس سے بڑا ہے، اور اتنا ٹھوک ٹھوک کے سر میں کیڑ ٹھوکنے جیسا سمجھانا پڑتا ہے، تب جا کے بات سمجھ میں آتی، ورنہ آدمی یہاں سے کچھ جا کے بولے گا صحابہ بھی اختلاف کرتے تھے وہ بول رہے تھے وہاں پہ. دیکھو ہم بولتے تھے نا، امام نہیں ابھی صحابہ تک بھی پہنچ گئے. اس لیے کیا ہے، انہیں پورا جو ہے جیسے کپڑے والا پورا کھول کے بتاتا نا بھائی، لوگ پسند آئے تو پورا کھول کے بتانا پڑتا ہے. اور آدمی پہلے سے اگر مرض لے کے بیٹھا ہو دل میں، تو اس کو جو ہے انہیں کوئی ایسی بات مل جائے جس کو آدمی لے کے کہا یہ لوگ غلطی صحابہ کو بولتے ہیں، صحابہ کو نہیں معلوم، ان کو معلوم ہے صحابہ کو نہیں معلوم. تو ہم روایت بیان کر رہے ہیں بھائی، اپنے ہمارے کوئی چچا نانا کی کتاب سے تھوڑی پڑھ کے بتا رہے ہیں، یہ حدیث کی کتابیں ہیں. اگر بعد کے علماء کی مثالیں بھی جائیں تو بہت ہیں، یہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ پہلے طبقے میں بھی ہو سکتا ہے، بعد میں کیوں نہیں ہو سکتا، جب ان کو معذور ہم مانتے ہیں دوسروں کو بھی معذور کیوں نہیں مانے، صحابہ کی شان میں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، ان میں بھی یہ ہو سکتا ہے. تو بعد والوں میں زیادہ ہو سکتا ہے، جو قریب ہو کے نبی کے اختلاف ہو سکتا ہے بعد والوں میں زیادہ ہو سکتا ہے. نمبر دو، حدیث کے قبول اور رد میں فرق. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی حدیث کوئی سنتا تھا اور کسی سے بیان کرتا تھا، چاہے عالم ہو صحابی ہو امام جو بھی ہو، اس حدیث پر اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آج بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی آدمی آ کے کوئی بات بیان کرے، اس کی بات میں ایسا لگتا ہے کہ شاید اس سے سننے میں غلطی ہوئی ہے، ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. کوئی آدمی بعض اوقات فلاں کے بارے میں کہتا ہے فلاں صاحب کا انتقال، کیا بات کر ابھی میں اس کی سچائی پہ کیا ہے، جھوٹ بولتا ہے، آدمی یقین نہیں کرتا ہے. بعض اوقات کوئی آدمی اس کے سامنے بہت نیک ہوتا ہے، کوئی کہتا ہوا آدمی وہ شراب کی دکان میں، کیا بات کر رہا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، وہ آدمی اتنا نیک ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ایک آدمی یا کوئی اور بات اس طرح کی کوئی بھی بات، ایک آدمی کسی کے ساتھ ہمیشہ رہا ہو اور ایک ایسی بات جو معلوم ہونا ہی چاہیے، مثلا کوئی آدمی کہے کہ فلاں صاحب جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، آدمی کیسا ہو سکتا میں ہمیشہ اس کے ساتھ میں رہا ہوں کبھی میرے سامنے نہیں پیا، ایسا کہہ سکتا. یا کہ فلاں صاحب کا فلاں بیٹا ہے، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس کو. آدمی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات کی قوت کی وجہ سے کوئی ایسی بات اس کو لگتا ہے کہ مجھ کو معلوم ہو جاتا اگر ایسا ہوتا تو، نہیں معلوم ہوا کا مطلب شاید اس کے بولنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. خبر پر یقین میں اعتماد میں کمی کا آنا، قبول کرنے میں تردد کا ہونا بعض اوقات اس چیز کو ماننے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی آ کے ان کو کوئی بات بتایا، مطلب ایسا کیسا ہو سکتا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے کوئی حدیث وہ نہ مانے تو کوئی ماننے والا ہے اس کا فتویٰ الگ ہو گیا، اور جو نہیں مانا اس حدیث کو قبول نہیں کیا اس کا فتویٰ الگ ہو گیا. حدیث کے قبول و رد میں فرق ہونے کی وجہ سے فتوے اور عمل میں فرق ہونا یہ دوسرا سبب ہے. اس کی ایک مثال دیکھیے. ابن عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہ مر ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے وہ گزرے، وہ یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے. قال من تبع جنازۃ فصلى علیہا فله قراط. کوئی آدمی کسی جنازے کے ساتھ چلا جائے اور اس پر نماز پڑھے تو اس کو ایک قراط ثواب ملے گا. فان شهد دفنها فله قراطان. اور اگر دفن تک ساتھ رہے, دفن تک شریک رہے, دفن تک وہاں موجود رہے پورا دفن ہونے تک, تو اس کو دو قراط ملیں گے. القراط اعظم من احد. اور ایک قراط بہت پہاڑ سے بھی بڑا ہے. یعنی اگر آدمی جنازہ کے ساتھ جائے دفن ہونے تک شریک رہے تو دو پہاڑ بہت پہاڑ کے اتنا اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. فقال له ابن عمر. حضرت ابو ہریرہ سے حدیث سنی ابن عمر نے, تم سے کہا ابا ہریرہ انظر ما تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ نبی کی حدیث بیان کر رہا, کیا بول رہا ذرا دیکھ. یعنی سوچ سمجھ کے بولے, حدیث ہے کہ نہیں ہے, غلطی تو نہیں ہو رہی بولنے میں, اتنی بڑی بات بیان کر رہا, زیادہ ہی بول رہا ہے. ایک روایت میں کہ اکثر علینا ابو ہریرہ, ابو ہریرہ بہت ہی زیادہ حدیث بیان کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا, یعنی کہا کہ سوچ سمجھ کے بول, کیا ان کو لگا ایسا نہیں ہو سکتا ہے, بولنے میں غلطی ہو رہی ہے, بولنے میں غلطی ہو رہی ہے. ابا ہریرہ, اے ابو ہریرہ انظر ما تحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا دیکھ, ذرا دیکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کیا بول رہا ہے. فقام الیہ ابو ہریرہ, ابو ہریرہ اٹھے ان کے پاس گئے. حتی انطلق به الى عائشہ, ہاتھ پکڑ کے لے کے گئے حضرت عائشہ کے پاس. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. فقال لها, حضرت عائشہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, یا ام المؤمنین, اے مسلمانوں کی, ایمان والوں کی ماں, انشدک باللہ, اللہ کا واسطہ دے کے, اللہ کی قسم دے کے آپ کو میں کہہ رہا ہوں, بتاؤ ذرا, اسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, کیا آپ نے یہ نہیں سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے, من تبع جنازۃ فصلى علیہ فله قراط وان شهد دفنها فله قراطان. کیا آپ نے نہیں سنا یہ اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے کہ جو جنازے کے ساتھ شہید رہے, نماز پڑھے, گواہ رہے اس کے ساتھ, اس کے پیچھے جائے تو اس کے لیے قیرات ہے, اور اگر دفن تک رہے تو دو قیرات ہیں. سنا ہے آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت عائشہ سے پوچھا. فقالت اللہ نعم, اللہ بالکل صحیح ہے, بات تو ہے, ہاں سنا ہے, کیوں نہیں سنا ہے. فقال ابو ہریرہ, ابو ہریرہ نے ابھی سے کہا, اس سے عبداللہ ابن عمر سے, انہم لم یکن یشغلنی یشغلنی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غرس الودی ولا صفق من الاسواق. سنو, اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے, آپ کی باتوں سے پیڑ پودے لگانا اور بازار میں تجارت کرنا روکتا نہیں تھا. میں نبی کو چھوڑ کے تجارت کے لیے نہیں جاتا تھا, میں نبی کو چھوڑ کے کھیتی کرنے تھوڑی جاتا تھا. انی انما کنت اطلب من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمۃ یعلمنیہا او قطنۃ یطعمنیہا. میرا حال تو یہ تھا کہ میری طلب یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو سننے مل جائے, اور اگر ملے جو کھانے کے لیے آپ اس کو کھلا دو, وہی کھا لوں بس, اور زیادہ نہیں چاہیے. میرا حال یہ تھا, پڑا رہتا تھا سپا کے اوپر, جو کھلا دیتے تھے کھا لیتا, جو سکھا دیتے سیکھ لیتا. علم کے حاصل کرنے کے لیے سب چھوڑ چھاڑ کے میں صفا پہ پڑا رہتا تھا, یہ میرا حال تھا. میں بازار میں نہیں جاتا کہ کوئی چیز مجھ سے چھوٹ جائے, میں کھیتی کرنے نہیں جاتا تھا کہ کوئی حدیث مجھ کو نہ معلوم ہو. میں تو نبی کے یعنی گھر کے پاس صفا پہ, مسجد نبوی کے چبوترے پہ پڑا رہتا تھا, جو کھلا دیتے تھے کھا لیتا تھا. زیادہ میری طلب نہیں تھی, بزنس مین میں نہیں تھا, کسان کاشتکار کھیتی باڑی والا میں نہیں تھا. یعنی میری طلب صرف حدیث کی تھی, کوئی بات اگر مجھ کو زیادہ معلوم ہے تو تعجب کی چیز نہیں, اس لیے کہ میں اسی کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھا, یہی میرا کام تھا, یہی مشغلہ میرا تھا. یہ سن کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, فقال له ابن عمر انت یا ابا ہریرہ. ہاں اے ابو ہریرہ, تم ہی کنت الزمنا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں بالکل, تم ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پکڑنے والے تھے, ہم سے زیادہ آپ کے ساتھ رہنے والے تھے. وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ, بالکل تم ہم سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جاننے والے تھے. اس حدیث میں آپ دیکھیں, اس کو امام احمد نے روایت کیا, اس کی حدیث صحیح ہے, اس کی سند صحیح ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے جب پہلی مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی, کہا کیا بول رہے ذرا سوچو, یعنی ان کو اطمینان ہوا نہیں ہوا. بعض اوقات کوئی حدیث, کوئی عالم, کوئی صحابی, کوئی امام, کوئی مفتی سنتا ہے, اس کو اطمینان نہیں ہوتا ہے, اس کو ایسا لگتا ہے اس سے کچھ بولنے میں غلطی ہو رہی ہے, اس سے بولنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. لیکن بعد میں اس کو اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہیں, یہ حدیث آتھینٹک ہے, پکی بات ہے, مسٹیک نہیں ہو رہی بتانے میں, پھر وہ اس کو قبول کرتا ہے. تو پہلی مرتبہ جو تردد ابو حضرت عبداللہ ابن عمر کو ہوا, اس پر ان میں کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک انسان کو کسی حدیث کے قبول ہونے میں تردد ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں, خصوصاً اس آدمی کے لیے جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا, آپ کے علم کا بہت حریص رہا ہو اور آپ کے ساتھ رہا کہ ہم کو کیسے معلوم نہیں, نبی کے ساتھ میں رہے ہم کو کیوں نہیں معلوم پڑا, یہ بولنے میں تو غلطی نہیں کر رہے. لیکن جب حضرت عائشہ سے اس کا ویریفیکیشن ہو گیا, آتھینٹسٹی معلوم ہو گئی, تو اس کے بعد انہوں نے اس کو کیا کیا, قبول کیا. ہاں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی چلو نہیں سمجھ میں آیا تو انکار کر سکتے. کہاں عبداللہ ابن عمر اور کہاں یہاں کا عبداللہ ابن عمر, آدمی ایسا انکار نہیں کر سکتا. جاہل نہ کوئی کتاب پڑھا نہ کچھ کہا, اس حدیث میں اس کو تردد ہے. اچھا, آپ کا تردد کیا قیمت رکھتا ہے؟ ایک آدمی کا تردد کیا قیمت, جاہل ہے آدمی, نہیں جانتا ہے, تو وہ شک کرے, تردد کرے, اس کو چاہیے کہ ایک عالم کی بات کو مانے, اس کو چاہیے کہ ایک جاننے والے کی بات کو مانے. ہاں, اگر اس کے پاس کوئی دلیل اور برہان ہو کسی چیز کے ضعیف ہونے یا کمزور ہونے, غیر اعتماد کے قابل نہ ہونے, اگر اس کے بارے میں دلیل ہو تب اس کے بارے میں اس کو کہہ سکتا ہے کہ ہم اس بات کو نہیں مانتے. ورنہ خامخواہ شک کرنا حدیثوں میں یہ بات صحیح نہیں ہے, خامخواہ شک کرنا یہ صحیح نہیں ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عالم حدیث قبول نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس کو اطمینان اینڈ تک نہیں ہوتا. یہ پہلی صورت کیا تھی, شروع میں اطمینان نہیں ہوا لیکن بعد میں دوسرے ذریعے سے معلوم ہوا تو اطمینان ہو گیا, مان لیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ عالم کو آخر تک اطمینان ہوتا ہی نہیں ہے. مثال, عبد الرحمن ابن افزا کہتے ہیں, ان رجلا اتى عمر, اب یہ بھی عجیب و غریب بات ان لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی, ایک آدمی حضرت عمر کے پاس آیا, فقال انی اجنبت فلم اجد ماء, کہا کہ میں جنوبی ہو گیا, مجھ کو احتلام ہو گیا اور مجھ کو پانی نہیں ملا. فقال لا تصلی, حضرت عمر نے کہا نماز نہیں پڑھنا. ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتے؟ پانی نہیں ہے تیرے پاس, غسل کیے بغیر نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. فقال عمار, دوسرے صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے کہا اما تذکر یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ کو یاد نہیں, آپ کو یاد نہیں, اذ انا وانت فی سریتی, ہم ایک سفر میں تھے, ایک سفر میں ہم تھے, سریا میں تھے, ایک لشکر میں ہم کو بھیجا گیا تھا, فاجنبنا فلم نجد ماء, ہم جنوبی ہو گئے, ہم کو جنابت احترام ہو گیا, تو سفر میں تھے, فلم نجد ماء, ہم کو پانی نہیں ملا, فاما انت فلم تصلی, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی کیونکہ آپ کے پاس پانی نہیں تھا, پانی نہیں تو پھر غسل نہیں, غسل نہیں تو جنابت ظاہر نہیں ہوئی, ہٹی نہیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی, واما انا فتمعت في التراب وصليت, میں نے کیا کیا, میں مٹی میں لوٹا اور میں نے نماز پڑھی. میں نے کیا کیا, مٹی میں لوٹا, مٹی میں اپنے اوپر مٹی لی اور میں نے نماز پڑھی, کیونکہ ایک عام حکم تھا قرآن کا, ان کو تفصیل نہیں معلوم تھی. فلم تجد ماء فتیمموا, تیمم کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا, ارادہ کرنا. واما انا فتمعت في التراب وصليت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بات ہوئی, معاملہ بیان کیا گیا, آپ نے فرمایا انما كان يكفيك ان تضرب بيديك الارض, تیرے لیے تو بس اتنا کافی تھا کہ تو اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارتا, ثم تنفخ, پھر اس میں پھونکتا, ثم تمسح بهما وجهك وكفيك, پھر اپنے چہرے پر وہ ہاتھ پھیر لیتا اور اپنے کفین تک ان دونوں کو اس طرح سے ہاتھ پھیرتا. تیرے لیے تو نہیں کافی تھا, پورا مٹی میں لوٹنے کی کیا ضرورت تھی, مٹی پاکی ہے, ان کو اتنا معلوم تھا لیکن کیسے ڈیٹیل معلوم نہیں تھا, تو مٹی میں پورے پاک ہو گئے ہو آپ نے, بھائی اتنا کرنے کی ضرورت نہیں, 100% نہیں, ایسا کیسے ہاتھ مارو پھونکو, کیونکہ مٹی منہ پہ ملنا نہیں ہے, پھونک دو اس میں جتنی ہاتھ میں رہ گئی چہرے پر اور ہاتھ پر, بس اتنا تیر کی کافی تھا. فقال عمر اتق اللہ عمار, عمر نے کیا کہا, اے اللہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، یعنی حتم کیا بول رہا ہے، کہاں سے لایا تو یہ، کہاں سے لایا، اللہ سے ڈر کیا بول رہا ہے؟ قال ان شئت لم احدث به، ایسا مان نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ بولتے تو آپ چاہو تو میں نہیں بتاؤں گا، یہ میں نہیں بتاؤں گا کسی کو، کیونکہ آپ کو تو بتا دیا میرا کام ہو گیا پہنچانے کا، اب آپ امیر المؤمنین ہو، اگر آپ چاہو تو میں نہیں بتاؤں گا کسی کو، اس کو میرا کام ہو گیا، میں نے ذمہ داری ادا کی، علم کو چھپانے کا گناہ میرے اوپر نہیں آئے گا، لیکن اگر آپ کو مصلحت دکھائی دیتی ہے کہ مت بیان کر، نہیں بتاتا لوگوں کو، حتمن نے نہیں کہا ایسا کچھ، قال ان شئت لم احدث به، حتمن نے کہا اگر آپ چاہو نہیں بتاؤں گا، اور ایک روایت میں ہے کہ حتمن نے کہا کہ نولی کا ما تولیت، نہیں جو تُو نے بتایا ہم تجھ کو تیری بات کے حوالے کرتے ہیں، یعنی بتانا چھوڑنا مت، لیکن تو جو کہہ رہا ہے مجھ کو اطمینان تو نہیں ہو رہا ہے، لیکن تو بتانا چاہے بتا سکتا ہے، تیرا معاملہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں، لیکن مجھ کو تو اطمینان اس پہ نہیں ہو رہا ہے، کچھ تو مسٹیک تیرے سے ہو رہی ہے، کچھ گڑبڑ بولنے میں تو کر رہا ہے، یہ آج امت میں کیا ہے، متواتر ہے کہ اگر ایک آدمی کو جنابت کی حالت پیش آئے، پانی نہ ملے، تیمم کرے گا کہ نہیں کرے گا، پوری امت مانتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث پر اطمینان نہیں تھا، ان کا یہی فتویٰ تھا، مزید تعجب کی چیز یہ کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی فتویٰ تھا، نہیں مان، اور حدیث پر اطمینان ہوا نہیں ہوا، حدیث پر اطمینان نہیں ہوا، انہوں نے حضرت عمار کی حدیث کو قبول کیا نہیں، اس لیے کہ علمی اصول کی بنیاد پر ان کے لیے اس میں تردد تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی تھا ساتھ میں، میں بھی ساتھ میں تھا اور ایسا ہوا اور مجھ کو نہیں معلوم، کچھ تو اس سے غلطی ہو رہی، اطمینان نہیں ہوا ان کو، انہوں نے حدیث قبول کی نہیں قبول کی، تو ایسا کسی عالم کو اگر تردد ہو حدیث کے قبول کرنے میں تو اس پر کوئی گناہ ہے نہیں ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن کیسا عالم جو سچ مچ میں اللہ سے ڈرنے والا ہو اور جو حدیث کا حریص ہو، عالم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا اس کو کوئی حدیث ملتی ہے اس کو تردد ہوتا ہے، نہیں ہو سکتا ایسا عالم نہیں ہوتا، ہاں جاہل کو چاہیے عالم سے پوچھے، اس کا تردد کوئی چیز ہے نہیں، عالم کا تردد اور جاہل کے تردد میں فرق ہے، جاہل کو قرآن کی آیت میں بھی تردد ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عمر چونکہ ساتھ رہ چکے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں تھا، ایسا کیسا، ان کو یاد ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے، وہ بھول چکے تھے اس بات کو، اس لیے انہوں نے حضرت عمار کی خبر کو نہیں لیا، انہوں نے ان کی غلطی پر اس کو معمول کیا اور انہوں نے اپنی بات کو تبدیل نہیں کیا، حدیث کو قبول نہیں کیا، تو ایسا ہو تو اس کو کس نے روایت کیا ہے، اس کو امام مسلم نے اور امام بخاری دونوں نے روایت کیا ہے، دیکھ ایسی حدیث میں کیا بولے کیا کیا نیا نیا بتا رہے ہوں، یہ حدیث میں ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، کسی عالم کو کسی مسئلے میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی دلیل اس تک پہنچتی ہے لیکن اس نے وہ نہیں سنی ہوتی ہے اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ کیا بول رہا ہے، کچھ غلطی سے ہو رہی ہے، اس بنیاد پر وہ اس کو نہیں مانتا ہے، کوئی سند اس کو لگتی ہے ضعیف ہے، یہ منقطع ہے، یہ راوی ضعیف ہے، وہ اس حدیث کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ ہے، اس لیے ہم لوگ بھی بہت جلدی کرتے ہیں، توپ لگے تیار رہتے ایک دم، حدیث نہیں مانا اس کو بڑھا دو، حدیث نہیں مانا وہ بھی عالم کافی، اس کے پیچھے نماز ہوتی اس کے پیچھے نہیں ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم حدیث کا مخالف نہیں ہوتا ہے لیکن اس حدیث کی قبولیت اس کو تردد ہوتا ہے، وہ جان بوجھ کے مخالفت نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا یہ چیز صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے پاس قرائن ہوتے جن کی بنیاد پر اس کو بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے۔ دوسری مثال یہ بھی بخاری مسلم کی ہے، عبید بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں استأذن ابو موسیٰ علی عمر، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے پاس اجازت کے لیے آئے، یعنی حضرت عمر گھر میں تھے، وہ باہر سے آئے اور اجازت مانگی، آؤ کے اندر، فکأنہ وجدہ مشغولا فرجع، انہوں نے دیکھا حضرت عمر بزی ہیں، کچھ کام میں ہیں، آواز دی آواز دی آواز دی نہیں سنے، اجازت نہیں ملی، واپس چلے گئے، فقال عمر الم اسمع صوت عبد اللہ بن قیس، حضرت عمر کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن قیس کی آواز تھی نا، باہر جو آواز دے کے اجازت لے کے واپس چلا گیا یا جو بھی تھا آواز جو سننے میں آئی وہ عبداللہ ابن قیس کی آواز تھی، اذن له بلاؤ اس کو، فدعی له دے کے لوگوں نے بلا کے لے کے آیا، فقال ما حملک علی ما صنعت، ایسے کیسے واپس چلا گیا، یعنی کیا بات ہے، کیا بیس پہ تو واپس گیا؟ آواز دے کے پھر چلا گیا، کیوں؟ ایسا کیا ہے؟ کہاں سے لائے؟ کیا دلیل ہے؟ علامہ ما حملک علامہ، یعنی جو کچھ تو نے کیا ہے کیا بیس پہ کیا؟ وقال انا کنا نؤمر بهذا، حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا یہی ہم کو بتایا گیا ہے، اسی کرنے کا، اور کیا ہے؟ یعنی یہی طریقہ ہے. آواز دو تین بار، نہیں جواب ملا، واپس وہاں آواز دیتے چڑھنا، تین بار آواز دیے، اجازت نہیں ملی، واپس جاؤ، ایسے ہی ہم کو حکم ہے. قال ائتني على هذا بينا او لا افعل بك، تو میں نے کہا اچھا دلیل لے کے آئے اس کی، میں تو تیری خبر ابھی لیتا ہوں. میں بینا دلیل لا، یعنی اس کا ایویڈینس لے کے آ، ایکسٹرنل پروف لا، تیری بات نہیں چلی، کسی اور کو لے کے آ، جا دلیل لے کے آ اس کی، ورنہ میں تیری خبر لوں گا. لَأَفْعَلَنَّ بِكَ کا مطلب ہوتا ہے کچھ میں کروں گا تیرے ساتھ میں، یعنی پٹائی کروں گا، جو بھی کروں گا. حضرت عمر تھے ہو. فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِّنَ الْأَنصَارِ، یہ گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، انصار میں سے کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس پر گئے اور انہوں نے کہا، یعنی ان سے بتایا کہ کسی کے پاس اس مسئلے میں حدیث ہے، ایک روایت میں مسلم کی ہے. انہوں نے کہا ارے بھائی کوئی ہے کہ تم سے بولنے والا، یہ حدیث جاننے والا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے بولا ایسا ایسا ہوا، تم نے بولا ایسا، جا دلیل لے کے آنے تو تیری خبر لیتا ہوں. وہ لوگ ہنسنے لگے، بولے اچھا ہے ہنستے میرے اوپر، میری حالت نہیں دیکھتے تم لوگ کیا ہو، یعنی مسلمان ایک مصیبت میں اور ہنستے کیا اس کے اوپر. ان میں سے ایک صحابی نے کہا قالوا فقالوا لا يشهد الا صاغرنا، ٹھیک ہے گواہ مانگا حضرت عمر نے اس کے لیے، ہم میں سے سب سے چھوٹا جا کے گواہی دے گا. یہ حضرت عمر کے لیے تنبیہ تھی ان کی طرف سے، اچھا یعنی حضرت عمر کو نہیں معلوم یہ، ٹھیک ہے ہمارا بچہ جا کے بتائے گا، بچے کو بھی معلوم ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے. اچھا دلیل مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں معلوم، ہمارے بچے کو معلوم ہی ہے. لا يشهد على هذا فقالوا لا يشهد الا صاغرنا، ہم میں سے سب سے چھوٹا اس کی دلیل پیش کرے گا، گواہ بنے گا. فقام ابو سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کم عمر تھے اس وقت میں، وہ گئے حضرت عمر کے پاس. فقال قد كنا نؤمر بهذا، گئے بولے ہاں ہم کو یہی حکم ہے، تین بار اجازت لو، نہیں ملی واپس لوٹو. فقال عمر رضی اللہ عنہ خفی علی هذا من امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افسوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے چھپی رہ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے مخفی رہ گئی. الحانی السفت بالاسواق، بازاروں میں تجارت کرنے میں آواز لگانے نے مجھ کو اس سے محروم کر دیا. یعنی میں بزنس کرتا تھا، حالانکہ ان کا حال کیا ہے، ایک دن آ رہے ہیں ایک دن نہیں آ رہے ہیں، ایک دن الٹرنیٹ نبی کی مجلس میں ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ایک دم، ایک دن ہفتے میں، یعنی آدھا ہفتہ تجارت کر رہے اور آدھا ہفتہ دین کے لیے، زندگی کا 50% دین کے لیے وقت، پھر بھی کیا کہہ رہے ہیں. افسوس ہے کہ تجارت کرنا بازاروں میں اس نے مجھ کو اس حدیث سے محروم کر دیا، اور کیسا چھپی رہے گی میرے سے یہ بات. اجازت لینے کا معاملہ حضرت عمر کو نہیں معلوم، حضرت عمر کی شان میں کوئی کمی سے نہیں آتی ہے. ابن حجر نے اور بہت سے علماء نے اس بارے میں کہا کہ بڑے سے بڑے عالم سے چھوٹی بات چھپی رہ سکتی ہے، اس سے ان کی شان میں کمی نہیں آتی ہے. یہ مسلمانوں کے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے عالم بھی کبھی کبھی کچھ اس کو نہیں معلوم رہتا ہے، کوئی اس کو میں نہ پڑے گی اور ان کو کیسا نہیں معلوم، نہیں معلوم، ہو سکتا ہے نہیں معلوم، ان کے ان میں کمی نہیں آتی، بڑے سے بڑے عالم کو بھی کوئی بات نہیں معلوم ہونا، نہ اس کی شان میں کوئی کمی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور نہ اس عالم کے بارے میں ہم کوئی گمان رکھنا چاہیے کہ ان سے کیسی چیز چھپی رہ گئی. اس لیے بعض لوگ دلیل کیا بناتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ان کو نہیں معلوم ایسا نہیں ہو سکتا، ان کو نہیں معلوم ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ہو سکتا، بڑے سے بڑے صحابی سے بھی باتیں بعض اوقات چھپی رہ جاتی ہے. اس کو امام البخاری نے الاعتصام بالکتاب والسنہ اور امام مسلم نے الادب میں روایت کیا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دلیل لاؤ، ایسا کیسا ہو سکتا ہے. ابن حجر اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عمر کو یہ چیز ماننے میں تردد اس لیے ہوا، انہوں نے کہا میں اتنا ساتھ رہنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ اتنی معمولی بات مجھ کو نہیں معلوم، جا رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو، کبھی مجھ کو یہ بات نہیں معلوم پڑی، یہ مجھ کو بتا رہے ہیں کہ ایسی بات ہے اور یہ ہم کو حکم دیا گیا ہے، یہ نئی بات عام ہے اور مجھ کو نہیں معلوم، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، کہیں اس سے بولنے میں تو غلطی نہیں ہو رہی ہے. تو بعض اوقات ایک عالم کو کوئی بات قبول کرنے میں تردد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ حدیث کو تسلیم نہیں کرتا ہے. یہ میں نے صحابہ سے مثالیں پیش کی، کبھی کہیں سے مل جاتا ہے تو مان لیتے ہیں جیسا دو واقعات میں ہوا حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر کے واقعے میں, اور کبھی ملنے کے باوجود بھی اطمینان نہیں ہوتا ہے, تو ایسا عالم جو ہے یہ معذور ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود فرمایا لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به ولکن ما تعمدت قلوبکم, کہ جس چیز میں تم سے مسٹیک ہو جائے, خطا ہو جائے, اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے, ہاں لیکن تمہارے دل کے ارادے جس میں شامل ہو جائے, جان بوجھ کے جو تم کرو اس پہ تم سے کیا ہے گناہ ہے. جان بوجھ کے تو انکار نہیں کر رہے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیسے شاید تحفظ ہے قبولیت میں, آتھینٹسٹی پہ ان کو کیا ہو گیا شک ہو گیا. اس لیے کہ حدیث کے غلطی کرنے میں دو سبب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ آدمی کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہو, اور ایک آ جائے یہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات ہم نہیں مانتے. لیکن کبھی آدمی سچا ہوتا ہے لیکن بولنے میں کیا کر سکتا ہے, غلطی کر سکتا ہے, یادداشت میں کمزوری ہو سکتی ہے, بھول سکتا ہے, یا کچھ مسٹیک سننے میں کر سکتا ہے, تو اس وجہ سے بھی اس کی حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اگر ایسا آدمی ہو جس کی یادداشت خراب ہو اس کی حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے, ایسا آدمی جس کا تقویٰ خراب ہو اس کی بھی حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے. تو ایک تو یہ وجہ کہ حدیث کے ماننے میں اور نہیں ماننے میں اختلاف علماء میں ہوا. دوسرا سبب جو متاخرین میں پایا جاتا ہے کہ کسی کے پاس ایک حدیث پہنچی, آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے سنی یا کئی صحابہ نے سنی, ان کے بعد وہ حدیث کئی لوگوں نے سنی اور سنتے سنتے لوگوں میں منتشر ہوئی, کچھ یہاں گئی حدیثیں کچھ یہاں گئی. اب سیدھی طرف اس طرف لے جانے والے ان میں سے آتھینٹک لوگوں نے لے کے گئے, کبھی ایسا بھی ہوا کہ سننے والوں نے غیر معتبر تھا اس نے لے کے گئے حدیث اور دوسروں کو بتایا, تو جس تک غیر معتبر طریقے سے پہنچی حدیث اس نے کہا ہم نہیں مانتے, اس لیے کہ حدیث ایسے ذریعے سے آئی ہے جو معتبر نہیں ہے. لیکن کسی تک وہ حدیث ایسے لوگوں کے ذریعے سے پہنچی جو معتبر تھے, تو انہوں نے اس حدیث کو لیا, کیونکہ صحابہ کے بعد والے لوگوں میں معتبر اور غیر معتبر دونوں ہیں, اس کو یاد رکھیے, صحابہ کے بعد والے لوگوں میں معتبر بھی ہیں غیر معتبر بھی ہیں. تو جن تک جس معتبر ذریعے سے پہنچی حدیث کو انہوں نے مانا, اس کے مطابق فتویٰ دیا, اس پر عمل کیا, جن تک غیر معتبر ذریعے سے حدیث پہنچی انہوں نے اس حدیث کو نہیں مانا. تو اب حدیث کے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے یہ بھی ایک فرق ہوا کہ حدیث تھی صحیح لیکن کچھ لوگوں تک ضعیف طریقے سے پہنچی سند سے, اور کچھ لوگوں تک صحیح سند سے پہنچی. مثال کے طور پر ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی, ابو داؤد اور امام احمد نے روایت کیا ہے, اور اس کی سند کہتے ہیں حدثنا حناد حدثنا عبدہ ابن سلیمان عن محمد ابن اسحاق عن مکحول عن محمود ابن ربیع, ہم سے حدیث بیان کی امام ابو داؤد کہتے ہیں, امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی حناد نے, ان سے حدیث بیان کی عبدہ ابن سلیمان نے, ان سے حدیث بیان کی محمد ابن اسحاق نے, وہ حدیث لائے مکحول سے, اور انہوں نے بیان کی محمود ابن الربیع سے. اس کی سند میں یاد رکھنے کی چیز ہے محمد ابن اسحاق عن مکحول, محمد ابن اسحاق عن سے روایت کرتے ہیں. اب یہ علمی مسئلہ ہے, کچھ لوگوں کو نہیں سمجھے گا, کوئی غلطی ان کی نہیں ہے. محمد ابن اسحاق ایک راوی ہے, اور محمد ابن اسحاق حدیث روایت کر رہے ہیں کس سے, مکحول سے, لیکن مکحول سے روایت بیان کرنے کے بارے میں وہ یہ نہیں کہتے میں نے کانوں سے سنی یا مکحول نے مجھ سے حدیث بیان کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم کو یہ حدیث آئی مکحول سے, عن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. محمد ابن اسحاق کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ محمد ابن اسحاق یہ مدلس راوی ہیں. مدلس کس کو بولتے ہیں؟ مدلس وہ راوی ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے کسی عالم سے, محدث سے روایت یا کسی راوی سے روایت بیان کرتا ہے جبکہ اس سے نہ ملا ہو, یا ملا ہو لیکن حدیث نہ سنی ہو. ایسا راوی ملا ہو لیکن حدیث نہیں سنی اس سے, تو ایسا آدمی جب تک کہ میں نے سنا کلیئر کٹ نہیں بولے اس کی حدیث نہیں لی جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ملے دونوں لیکن کبھی حدیث سننے کا بولنے کا موقع ان کو نہیں آیا. جب تک کہ یہ بتایا نہیں کہ میں نے اس سے حدیث سنی ہے تب تک کہ اس کی حدیث لی جاتی ہے نہیں. اگر وہ کہے کہ فلاں سے ہم کو حدیث پہنچی, ڈائریکٹ پہنچی انڈائریکٹ پہنچی کچھ بھی ہو سکتا ہے, فلاں سے نیوز آئی, تو بیچ میں کئی لوگ بھی ہو سکتے ہیں غیر معتبر بھی ہو سکتے ہیں, تو اس کی حدیث آتھینٹک ہے نہیں ہے. جب تک کہ وہ ہم نے حدیث سنی فلاں نے مجھ سے بیان کی ایسا نہیں کہتا ہے تب تک کہ اس کی حدیث نہیں لی جاتی. کون سی حدیث ہے یہ جو ایسی آئی ہے ہم جس پہ ہم بات کر رہے ہیں؟ یہ وہ حدیث ہے جس پر عام طور سے اختلاف ہے. کیا حدیث ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ حدیث بیان کرتے ہیں، صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز فجر کی نماز پڑھائی ہم کو، فثقلت علیہ القراء، آپ پر قراءت بھاری ہوئی، فلما انصرف قال انی اراکم تقرؤون وراء امامکم، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے آپ نے کہا میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنے امام کے پیچھے قراءت کرتے ہو، تم امام کے پیچھے قرآن پڑھتے ہو نماز میں. کون سی نماز ہے یہ؟ فجر کی نماز. قال قلنا یا رسول اللہ ای واللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ کی قسم واللہ ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے ہم تو. قال فلا تفعلوا، آپ نے فرمایا نہیں ایسا مت کرو، الا بام القرآن، سوائے ام القرآن کے، سوائے سورة الفاتحہ کے، کیونکہ ام القرآن سورة الفاتحہ کو کہا جاتا ہے. فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں. اب ہم یہ دلیل بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اس میں بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے سوا دوسرا کچھ پڑھنا ہے نہیں، منع کیا سب کچھ پڑھنے سے اور کہا سوائے سورہ فاتحہ کے کچھ مت پڑھو. اور سورہ فاتحہ کیوں پڑھو؟ اس لیے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اور کون سی نماز تھی؟ جماعت کی نماز. کون سی نماز تھی؟ فرض نماز. اور کون سی؟ جہری. اسی لیے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ جہری نماز میں بھی امام کے پیچھے مقتدی کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اب اس حدیث میں مصیبت کیا ہے؟ محمد ابن اسحاق راوی ہیں جو مدلس ہیں اور وہ عن سے روایت کرتے. بعض لوگوں نے کہا یہ دلیل صحیح نہیں تمہاری، کیونکہ دیکھو یہ راوی مدلس ہے اور عن کا لفظ استعمال کر کے کہ فلاں سے ہم کو خبر آئی ہے، تو یہ راوی ایسا جب بولے گا اس کی روایت نہیں لی جاتی ہے. اس نے بولنا چاہیے کہ فلاں نے مجھ کو حدیث بیان کی تو ہم مانیں گے. اس نے بولنا چاہیے میں نے خود وہ حدیث فلاں سے سنی تو مانیں گے کہ سند جڑی ہوئی، ورنہ ہم کہیں بیچ میں کئی لوگ ہیں جو غائب ہیں اور کون ہے معلوم نہیں، اوتھینٹک نہیں. اس لیے بعض لوگوں نے اس حدیث کو رد کر دیا اور کہا کہ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ حدیث معتبر نہیں ہے، مدلس کی روایت معتبر نہیں. لمبی چوڑی بحث ہے لوگوں نے کی، لیکن مسند احمد کی دوسری روایت میں اس بات کی تصریح موجود ہے. یہی پوری روایت ہے. اور اس کی سند کیسے ہے؟ اس کی سند ہے امام احمد کہتے ہیں حدثنا یعقوب، ہم سے حدیث بیان کی یعقوب نے. حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں ہمارے والد نے ہم سے حدیث بیان کی. عن ابن اسحاق، وہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث ملی ابن اسحاق سے. اور ابن اسحاق کہتے ہیں حدثنی مکحول، یہ حدیث مجھ کو بیان کی مکحول نے. یہاں ابن اسحاق کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈائریکٹلی میرے کو کس نے دی حدیث؟ مکحول نے. تو جو اوپر مصیبت تھی ابو داؤد اور ترمذی کی روایت میں مکحول سے روایت آئی، ڈائریکٹ آئی کہ نہیں معلوم نہیں پڑ رہا تھا، امام احمد نے بتا دیا کہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی مجھ کو حدیث بیان کی کس نے؟ مکحول نے. تو وہ سند تو ضعیف ہے، لیکن یہ سند کیا ہے؟ صحیح ہے. تو وہ انکار کر رہا ہے آدمی، تو وہ اپنی جگہ انکار کرنے میں اس کو عذر ہے جب تک کہ یہ معلوم نہ پڑے. لیکن ہمارے پاس یہ بھی دلیل ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے وہاں معلوم نہیں پڑ رہا ہے ڈائریکٹ آئی کہ نہیں آئی، یہاں معلوم پڑا نا، تو یہ دلیل ہے تمہاری. تو کچھ علماء تک ایسی سند سے حدیث پہنچی جس سے حدیث کیا ثابت ہوتی تھی؟ ضعیف. لیکن کچھ علماء تک ایسی سند سے پہنچی جس سے حدیث ثابت کیا ہوتی تھی؟ صحیح. اس لیے اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا. کچھ لوگ ابھی تھک چکے ہوں گے میں سمجھتا ہوں، آج تو سب سے بڑی غلطی آچرے کی کچھ لوگوں کے لیے، کیا بول رہے سمجھنے نہیں آ رہا. دیکھیے ہر موضوع کا ایک حق ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ترغیب و ترہیب کی ہوتی ہیں جس سے آدمی کو ایک دم عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور کچھ مجالس ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں علم کو صحیح کیا جاتا ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے کہ عمل کے جذبے کے لیے رغبت دلائی جاتی ہے، وہ ایک مجلس ہوتی ہے. کچھ عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے, کچھ علم کی اصلاح ہوتی ہے, مسائل کی اصلاح ہوتی ہے. یہ جو ہے پھیکی پھیکی مجلس ہے, لیکن یہ صحیح نہیں ہوا گاڑی غلط جائے گی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ گاڑی غلط جائے گی. گاڑی میں جا کے گارڈن وغیرہ دیکھنا یہ بہت اچھا دکھتا ہے, لیکن گاڑی چلانا سیکھنا اور گاڑی کے بارے میں معلومات یہ تھوڑا پھیکا لگتا ہے, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے کہ جب تک گاڑی صحیح نہیں چلے گی صحیح جگہ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے, اس لیے یہ علم جاننا بہت ضروری ہے. تو دو سبب ہم نے دیکھے, حدیث کے پہنچنے نہ پہنچنے سے اختلاف ہوا, دو علم کے حدیث کے قبول کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے اس حدیث پہ اطمینان ہونا اور نہ ہونا اس وجہ سے اختلاف ہوا. یہ دو وجہ ہے, میں سات وجہ بتانے والا ہوں. بعض لوگ تھوڑے اور پیچھے ہو جائیں. مجھ کو کوئی گلٹی فیلنگ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ درس بہت ضروری ہے اور اس کو اتنا ہی سمجھانا ضروری, بلکہ اس سے زیادہ سمجھانا ضروری ہے. میں وقت کا لحاظ کر کے چل رہا ہوں, پھر بھی وقت اتنا جلدی جا رہا ہے, مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے جا رہا ہے. اور کئی پوائنٹس اس میں تھے, اتنے زیادہ مثالیں وغیرہ تھیں, میں نے بہت ساری مثالیں حاشی میں ڈال دیا کیونکہ یہ بھی درس میں آ گئی تو بہت زیادہ ہو جائے گا, اس لیے بعد میں یاد رکھنے کے لیے میں نے حاشی میں ڈال دیا بہت سارے دلائل کو. نمبر تین, دلیل پہنچی لیکن بھول گئے, تو جو بھول گیا اس کا عمل اس حدیث پر یا اس دلیل پر نہیں رہا, اور جو یاد رکھا اس کا عمل اس دلیل کے مطابق ہوا. تو انسان ہے بھولتا ہے, صرف اللہ نہیں بھولتا ہے, ورنہ انسان بھولتا ہے چاہے وہ نبی ہو. اللہ تعالیٰ فرما ہونا کا رب کا نسیہ, تیرا رب بھولتا نہیں ہے. معلوم ہے رب کی خصوصیت ہے کہ نہیں بھولتا ہے, انسان تو بھول جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے. ہمام کہتے ہیں تیسرا سبب ہمارے یہاں کہ عالم بعض اوقات حدیث بھول جاتا ہے اور فتویٰ اس کے خلاف دیتا ہے حدیث کے, اور بعض اوقات دوسرا عالم اس کو حدیث یاد رہتی ہے وہ فتویٰ حدیث کے مطابق دیتا ہے. اس سے بھی امت میں اختلاف ہوا ہے. ہمام کہتے ہیں ان حذیفہ ام الناس بالمدائن, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن میں علی دکان ایک چبوترے پر نماز پڑھائی امام بن کے. فاخذ ابو مسعود بقمیصہ فجبذہ, ابو مسعود الانصاری رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی قمیص پکڑ کے گھسیٹا ان کو پیچھے. امام صاحب کہاں ہیں؟ چبوترے کے اوپر, پوری پبلک پیچھے نیچے. اب ابو مسعود رضی اللہ عنہ کے امام صاحب اکیلے اوپر اور باقی سب پوری پبلک کدھر؟ پورے مقتدی نیچے اور یہ امام صاحب اوپر سٹیج پہ. انہوں نے کیا کیا؟ نماز ہی میں قمیص پکڑ کے پیچھے کھینچا. فلما فرغ من صلاته, جب حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نماز سے فارغ ہوئے, نماز ختم ہوئی, ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا الم تعلم انہم کانوا ینہون عن ذلک, معلوم نہیں تیرے کو اس سے منع کیا جاتا تھا؟ یعنی امام اونچائی پر ہو اور مقتدی نیچے ہو, کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اس کو منع کیا گیا ہے؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے, امام کو اونچائی پر اور مقتدی نیچے ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یعنی اکیلا امام چبوترے پر ہو, ہائٹ پہ ہو, اور باقی سب قوم نیچے ہو, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا تم کو یہ معلوم نہیں اس سے منع کیا گیا ہے؟ قال بلا, انہوں نے کہا ہاں معلوم تو ہے, لیکن قد ذکرت حین مددتنی, مجھ کو بھی تب یاد آیا جب تم نے گھسیٹا مجھ کو پیچھے. معلوم تو ہے لیکن جب تم نے مجھ کو پیچھے گھسیٹا تو میری میموری ریفریش ہو, مجھ کو یاد. ہاں کوئی گھسیٹ رہا ہے کا مطلب کوئی مضبوط آدمی گھسیٹ رہا ہوگا. کیوں گھسیٹ رہا ہوگا؟ ارے ہاں وہ حدیث منع ہے. تو ان کو بھی نماز میں یاد آ گیا. صحابی بھی بھولتے ہیں, صحابی بھول سکتے, انسان ہے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نماز پڑھائی آپ نے اور آپ نے دو رکعت پہ سلام پھیر دیا, بعد میں صحابہ نے بتایا, آئے گا وہ اگلے درس میں علم غیب میں. یہاں پر اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا, حدیث صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم آپ دیکھیے, اگر وہ پڑھا دیتے نماز ان کے پیچھے پڑھنے والے اس کو دلیل بنا لیتے, وہ کہتے صحابی نے پڑھا ہے ہم کو ایسا غلط ہوتا تو وہ نہیں پڑھاتے. جیسے آج آدمی کہتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے اور اتنے بڑے تابعی ہیں, اگر غلط ہوتا تو وہ نہیں کرتے ایسا. تو یہی لوگ بھی کہتے, لیکن انسان یاد رکھنے یعنی علم رکھنے کے باوجود بھول سکتا ہے, اور اس کے عمل کو عالم کے عمل کو دوسرا دلیل بنا سکتا ہے. تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ بھول گئے اور یاد بھی آیا, کسی نے یاد دلا دیا, کبھی ایسا ہوا کہ بھول گیا اور کسی نے یاد نہیں دلا ہے, تو بھولنا بھی ایک سبب رہا ہے اختلاف کا, کسی کو یاد رہا کوئی بھول گیا. یا کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں بھول گئے, لیکن ایک عالم فتویٰ دیتے وقت وہ حدیث ذہن میں نہیں ہوتی ہے, اس لیے فتویٰ ایسا دیتا ہے جو حدیث کے خلاف ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے نسیان, ایک ہوتا ہے ظہور یا عدم استحباب, ایک ہوتا ہے بھول جانا بھول گئے, ایک ہوتا ہے کہ آدمی بھولا نہیں لیکن اس وقت یاد نہیں آتا. آپ کو بھی ہوتا نا ایسا, ایک دم دوست ہے ابھی چائے پی کے اس کے ساتھ آئے, اس کا نام کیا ہے زبان پہ نہیں آ رہا, آپ کو زبان نہیں آ رہا, تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کو ٹاپ, ارے اس کا نام وہ ہے, آپ کو تھوڑی دیر کے بعد یاد. یہ کیا ہوا, ٹیمپرری لاس ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت کے لیے آدمی کے ذہن میں بات نہیں ہوتی, بعد میں یاد آتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, استحضار نہ ہونا. ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم فتویٰ دیتے وقت اس کے ذہن میں دلیل نہیں ہوتی ہے, اس کا فتویٰ اس دلیل کے خلاف چلا جاتا ہے. اس کی کیا مثال ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اتیا عمر بمجنونۃ قد زنت, ایک عورت کو لایا گیا جو پاگل تھی اور زنا اس سے ہوا تھا. فاستشار فیہا اناسا فامر بها عمر ان ترجم, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے مشورہ کیا اور فیصلہ یہی دیا کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے, اس عورت کو رجم کیا جائے, پتھر مار کے سزا اس کی ہے کہ زنا ہوا ہے تو سزا اس کو دینا پڑے گی. مر بها على علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رضوان اللہ علیہ, علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے لوگ گزرے اس عورت کو لے کر. فقال ما شأن هذه, انہوں نے پوچھا اس عورت کا کیا معاملہ ہے, کائے کو لے کے جا رہے اس کو. قالوا مجنونہ مجنونۃ بنی فلان زنت فامر بها عمر ان ترجم, یہ عورت فلاں قبیلے کی ہے مجنونہ ہے, اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ دیا ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے رجم کیا جائے. فقال ارجعوا بها ثم اتاه, کہا واپس لے کے چلو حضرت عمر کے پاس, واپس الٹے عمر کے پاس لے چلو اور خود بھی آئے. فقال یا امیر المؤمنین, حضرت علی نے پوچھا اے امیر المؤمنین, اما علمت ان القلم قد رفع عن ثلاثه, آپ کو معلوم نہیں قلم تین لوگوں سے اٹھا لیا گیا ہے, گناہ کا قلم تین لوگوں سے ہٹا لیا گیا ہے, اٹھا لیا گیا, ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا ہے, ان کا گناہ ہی نہیں. کون, عن المجنون حتى يبرا, پاگل آدمی جب تک کہ وہ پاگل سے باہر نہ آئے, ہوش میں نہ آئے. وعن النائم حتى يستيقظ, سویا ہوا آدمی جب تک کہ وہ جاگے نہیں. وعن النائم حتى يستيقظ, اور وعن الصبي حتى يعقل, اور بچے سے اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ اس کو عقل نہ آئے, جب تک کہ اس کو احتلام نہ ہو. بعض روایات میں احتلام کا لفظ ہے. تو تین لوگوں سے گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے. قال بلا, کیا پوچھ رہے حضرت علی, معلوم نہیں حدیث؟ حضرت عمر کا جواب کیا تھا, بلا ہاں بالکل معلوم ہے. قال فما بال هذه ترجم, پھر اس کو کیوں رجم کر رہے ہیں, یہ پاگل عورت ہے, اس سے گناہ ہوا ہے, جب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اس کو سزا کیوں دے رہے. فما بال هذه ترجم, یہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو رجم کیا جا رہا ہے. قال لا شيء, حضرت عمر نے کیا کہا, کوئی بھی چیز نہیں. فیصلہ کون دیا ہے, حضرت عمر دیے. اور بعد میں حدیث یاد دلانے پر, حضرت علی کی حدیث یاد دلانے پر حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں, کوئی بھی گناہ اس کا نہیں ہے, اس کو کیوں, کچھ بھی چیز نہیں ہے اس کے اوپر, یہ تو قابل مؤاخذہ نہیں ہے عورت. قال فارسی, چھوڑو نا پھر اس کو, فارسلہ چھوڑو اس کو. قال فارسلہ, حضرت عمر نے چھوڑ دیا اس کو. قال فجعل یکبر, اس کو چھوڑ دیا حضرت عمر نے, آزاد کر دیا اس عورت کو اور کہا اللہ اکبر, یعنی بچ گیا ایک بے گناہ, میرے حکم کی وجہ سے سزا اس کو میں دیتا, اللہ کو کیا جواب دیتا میں کہ ایک بے گناہ کو سزا دیا. ایک گناہگار چھوٹ بولتے ہیں نا, گناہگار چھوٹا چلے گا, بے گناہ کو سزا نہیں ہونا, کہ گناہگار چھوٹا وہ چھوٹے گا نہیں بعد میں, لیکن بے گناہ کو سزا ہوئی تو گناہ ہمارے اوپر آئے گا. تمہارا بھی اللہ تعالیٰ نے تقریر کہی اللہ اکبر, جسے آدمی تعجب سے اور افسوس سے اور بہت بڑی چیز ہوتی ہے تو آدمی اللہ اکبر کیا ہو گیا, دیکھو یعنی کیا ہوتا تھا میرے ہاتھ سے. تو تمہارا کو حدیث معلوم ہے کہ نہیں ہے, حضرت علی نے کہا معلوم نہیں آپ کو حدیث, کہا کہ معلوم ہے, بلا بالکل معلوم ہے. پھر کہیں کو اس کو سزا دے تو پھر یاد ہے اور یہ حدیث سے نکلتا ہے, اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ جو مجنون ہے اس پر قلم نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, تو میں قلم چلا رہا ہوں اس کے اوپر سزا کا, تو یہ کیسے صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب اس کو سزا نہیں دینا چاہیے, چھوڑو تو چھوڑ دیے اس کو. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عالم ہوتا ہے, صحابی, مفتی, قاضی, امیر المؤمنین, خلیفہ راشد, تعلیم نے نہیں کہا, یہاں پہ سوچنے کی چیز ہے ذرا, بڑے جو بھی بولتے ہیں نا صحیح بولتے ہیں, آج بہت زیادہ بولتے ہیں, اپنی جو بھی بڑے بولتے ہیں نا بس سنیں اللہ کی رضا ہے, تو حضرت علی نے نہیں کہا, امیر المؤمنین جو بولے سر آنکھوں پہ جو بولے وہ صحیح رہتا, اللہ کا کلام اور ان کی زبان ایک ہی بات ہے, ایسا کہا انہوں نے نہیں, خلیفہ راشد کا فیصلہ ہے, لیکن حضرت علی نے کہا حدیث حدیث, کیوں حدیث نہیں معلوم آپ کو, پھر اس کو کیوں پکڑے, اس کو چھوڑو. حضرت عمر نے نہیں کہا نہیں, ہمارا فتوا تیر کی طرح ہوتا ہے, نکل گیا واپس نہیں آتا, اور بہت بڑا ہوا گیا, حضرت علی سے نہیں کہا, چھوٹا ہے نا چھوٹا بن کے رہے, حضرت عمر کی عمر زیادہ تھی حضرت علی سے, حضرت علی تو بچے تھے جب اسلام لائے تھے, چھوٹا ہے نا حساب میں بات کر, ہم کو سکھانے آیا, کل کا نوجوان آج ہم کو حدیث سکھا رہا, حدیث معلوم ہے کس کو بولتے, حدیث کی سپیلنگ معلوم ہے کیا, ایسا حضرت عمر نے نہیں کہا. بڑا آدمی, بڑا آدمی جانتا ہے کہ دلیل سب سے بڑی ہوتی ہے, بڑا وہ ہے جو دلیل کے آگے اپنے کو چھوٹا کرے, جو دلیل سے بھی بڑا بننے کی کوشش کرے وہ بہت چھوٹا ہے, چھوٹا وہ ہے جو دلیل سے بڑا بننے کی کوشش کرے. حضرت عمر نے جب سنا حدیث کو, دیکھیے صحابہ کے جتنے واقعات میں بیان کر رہا ہوں اس میں آپ کو ملے گا, صحابہ جب سامنے آتا تھا لے لیتے تھے, جب ان کے سامنے حدیث آئی, جب ان کو معلوم تھی ہاں ایسی حدیث ہے, تو انہوں نے فوراً اپنے فیصلے کو تبدیل کر دیا. مفتی کا فتویٰ بھی تبدیل ہو سکتا ہے اگر دلیل اس کے خلاف ہو, فتویٰ دے دینے سے وہ نافذ نہیں ہوتا ہے, اس کو چینج کرنا پڑے گا اگر دلیل کے خلاف ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک عالم فتویٰ دیتا ہے لیکن اس وقت اس کے ذہن میں وہ دلیل نہیں ہوتی ہے اور اس کا فتویٰ خطا کر جاتا ہے, دلیل کے خلاف ہوتا ہے. تو یہ تیسرا سبب تھا, بھولنا یا مستحضر نہیں رہنا. نمبر چار, جلدی لے جا رہا ہوں, حدیث کے یا دلیل کے سمجھنے میں فرق ہونا, کسی بات کے حدیث کے سمجھنے میں فرق ہونا, کہ ایک حدیث کا مطلب ایک عالم ہی سمجھ رہا ہے, لغت میں اس کی گنجائش ہے, جملے کی ترکیب میں گنجائش ہے, کہ ایک دلیل کو ایک عالم ایک بات اسے سمجھ رہا ہے اور اسی سے دوسرا عالم دوسری بات سمجھ رہا ہے, ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. اس کی کیا مثالیں ہیں؟ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق, اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنا چہرہ دھو لو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک, وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین, اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو لو تخنوں تک, وان کنتم جنبا فطہروا, اور تم جنوبی ہو جنابت سے ہو, بیوی سے صحبت کی ہو یا اسی طرح سے اگر احتلام ہوا ہو تو فطہروا, اچھی طرح سے پاک ہو جاؤ غسل کے ذریعے سے, وَإِن كُنتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَر, لیکن اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو, أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ, یا تم میں سے کسی کو پیشاب پاخانے کی حاجت ہو جائے, أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ, یا تم عورت کو چھوو, فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, اور تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو, فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ, بس تم تیمم میں کیا کرو, اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کو مسح کرو. یہ قرآن کریم سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے, اور بھی ایک جگہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. اب اس آیت میں اللہ نے بتایا, نمبر 1 کوہنیوں تک ہاتھ دھو, نمبر 2 اگر عورت کو چھوا ہو تو کیا کرو, پانی نہ ملے تو تیمم کرو. اب یہاں پر علماء میں اختلاف ہوا کہ کوہنی تک کا مطلب کوہنی لینا ہے اندر دھونے میں یا کوہنی نہیں لینا ہے, کیونکہ کوہنی تک کا لفظ میں کیا لیں گے, کوہنی تک کا مطلب کوہنی بھی دھونا ہے یا کوہنی تک کوہنی نہیں دھونا ہے, کیا مطلب ہے؟ الا کی وجہ سے اختلاف ہوا. اس لیے بعض علماء جیسے زفر ہیں اور دوسرے امام مالک کے بعض شاگرد ہیں, انہوں نے کہا کونی تک سے نکلتا ہے کہ کونی نہیں آتی اس میں, کونی کا دھونا لازم نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی آیت میں کیا ہے کونی تک. اب اس میں اختلاف ہوا, کچھ نے کہا کونی تک کا مطلب یہ ہے کہ کونی بھی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو کے بتایا تو کونی تک دھویا ہے ہمیشہ, یعنی کونی بھی دھوئی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسلم میں. اب یہ اختلاف ہوا, اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے دھو سکتے ہیں لیکن لازم نہیں ہے, کیونکہ حکم اللہ نے کہا کہ کونی تک, زیادہ دھونے کوئی مسئلہ نہیں, یہاں تک دھونے کوئی مسئلہ نہیں. ایک اختلاف ہی. دوسرا اختلاف, او لامستم النساء, یا تم نے عورت کو چھوا ہو. اب لامستم النساء میں اختلاف ہوا, کچھ نے کہا عورت کو چھونے کا مطلب یہ ہے کہ عورت سے جماع کیا ہے, انٹرکورس کیا ہے, مباشرت کی ہے. کچھ نے کہا نہیں, چھوئے بھی تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب یہ اختلاف ہوا, اسی لیے امام شافعی کہتے ہیں چھوئے تو بھی وضو ٹوٹتا ہے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چھونے سے عورت کو وضو ٹوٹتا ہے نہیں. تو لیکن لفظ کیا ہے, لامستم النساء, عورت کو چھوا. قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن, اے ایمان والو, اگر تم اپنی بیویوں سے یعنی عورتوں سے تم نکاح کرو مومن عورتوں سے اور ان کو چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو ان پر کوئی عدت نہیں ہے. اب یہ چھونا علماء نے ترجیح کو دی کہ چھونے سے مراد وہ چھونا نہیں خالی اسے چھو لیا, بلکہ چھونے سے مراد کیا ہے, جمع ہے. تو اگر ان سے جمع ہی نہیں کیا ہے, انٹر کورس ہی نہیں کیا ہے, تو اس پہ عدت ہی نہیں, کیونکہ عدت کا مقصود بچہ طلاق کے بعد عدت کیوں ہے کہ پیٹ میں حمل ہے کہ نہیں ہے. جب اسے بیوی سے اگر طلاق سے پہلے جمع ہی نہیں ہے تو اس کو عدت کی بھی ضرورت ہے نہیں ہے. اللہ نے خود فرمایا کہ فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا, ان پر کوئی عدت نہیں ہے. اگر بیوی سے عورت سے انٹرکورس سے پہلے آدمی نکاح کے بعد اس کو طلاق دے دے تو اس پہ کوئی عدت ہے نہیں. یہاں چھونے سے پہلے اللہ نے کہا ہے, چھونے سے پہلے طلاق. علماء نے کہا چھونے سے کا مطلب کیا ہے, عورت سے جمع کرنا. لیکن پھر بعض نے اس میں اختلاف کیا, نہیں تمسو الگ ہے لامستم الگ ہے, اور بعد نے کہا لامستم چھونا ہے. اب یہ اختلاف ہوا, لفظ کا فرق ہے. لیکن اس میں فیصلہ کیا ہے, آج بولے گا ہم نے کیا کرنا, بار بار وضو کرنا. تو چھونے کا یہاں پر مطلب یہی ہے جمع. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو چھوا اور آپ نے چھونے کے بعد اسی وضو سے بغیر نیا وضو کیے نماز پڑھی. بعض لوگ ہمارے غریب لوگ کچھ ایسے ہیں جن کا مقصد ہی جو ہے کنفیوز کرنا ہوتا ہے, وہ اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ حدیث اور اہل حدیث میں. کہتے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما اور آپ گئے نماز پر ہی وضو نہیں کیا. دیکھو پھر یہ سنت ہے, کرو تم بھی روز کرتے جاؤ. تب کہ نبی صرف ہمارے تھوڑی تھے, تمہارے بھی تو تھے, جوانی بڑھاپا سب میں کرو. ایسا مطلب لینے والوں نے حدیث میں نہیں پڑھنا چاہیے. حدیث میں وہی لوگ پڑھیں جو حدیث کو سمجھ سکتے ہیں. اب یہ ایسا مطلب, اسی لیے ہم ایسے لوگوں کے بارے میں ڈرتے ہیں کہ یہ لوگ حدیث میں ایک تو پڑھتے نہیں ہیں اور پڑھے تو الٹے سیدھے اوندھے منہ پڑ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے حدیث میں نہ پڑھنا چل جائے گا, ہم لوگ کافی ہیں اس کے لیے. ان کی طرف سے کفایت وہ علماء کر لیتے ہیں جو حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی تھے, قرآن کی آیات میں کیا چیز چلتی ہے کوئی غلط مطلب کوئی نہ لے, اس وجہ سے آپ بہت ساری ایسی چیزیں کرتے تھے کہ امت کے لیے شرعی حکم واضح ہو جائے. آپ کو کیا ضرورت تھی بیوی کو چوم کے وضو کے لیے جانے کی؟ آپ نے اپنے عمل سے بتایا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے, تاکہ قرآن کی اس آیت سے کوئی آدمی غلط مطلب نہ لے, یہ نہ سمجھے کہ عورت کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے محبت سے شفقت سے بیوی کو چوما اور جا کے نماز پڑھی, تاکہ لوگ بعد میں دلیل بنائیں دیکھو اگر وضو ٹوٹتا ہوتا ہے اس آیت سے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو چوم کے نماز پڑھے. وضو نہیں ٹوٹا ہے, نبی کا نہیں ٹوٹا, تیرا کیسے ٹوٹے گا؟ اب اس کو کوئی کیا آدمی کر لے؟ یہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایک تو سنت بتانے کے لیے بھی تھے جو عبادتی امور میں سے تھے، اور کچھ چیزیں وہ تھیں جو آپ کے معاشرتی آداب سکھانے کے لیے تھے، کچھ چیزیں وہ تھیں کہ کیا جائز ہے بتانے کے لیے تھے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو، آپ کی عادت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، لیکن آخر میں آپ نے ایک مرتبہ ایک ہی وضو سے پوری نمازیں پڑھی. حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول، آج ایک ایسی چیز دیکھی ہم نے جو آپ کا معمول نہیں ہے، ایک وضو سے ساری نمازیں. آپ نے فرمایا عمدن صنعتہ یا عمر، اے عمر میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے تاکہ کل کو کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا جائے. آپ نے ایک وضو سے بھی کئی نمازیں پڑھ کے بتا دی، ایسا بھی چلتا ہے. معمول کیا ہے اور کبھی کیا کیا ہے یہ فرق کرنا بھی ضروری ہے. عبادت کیا ہے اور اباحت کیا ہے یہ بھی فرق ضروری ہے. مباح میں اور عبادت، بطور عبادت کر رہے ہیں، بطور عبادت بیوی کو چوم کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. وضو ٹوٹتا اس سے نہیں ہے، اس لیے کہ بیوی سے تعلق شرعی طور پر ایک آدمی کا محبت کا سلوک بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں حیض سے ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری گود میں رکھ کے قرآن پڑھتے تھے. بتانے کے لیے کر رہے ہیں، حیض میں عورت ہے، لوگوں کو اس زمانے میں حیض میں جو عورت ہوتی تھی اس کو ایک دم پلید اور گندا سمجھا جاتا تھا. آج بھی بہت سارے معاشروں میں ایسا ہے، دور ایک دم، اس کے برتن بھی الگ، اس کا یہ بھی الگ، بہت ساری کمیونٹیز میں ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا نبی کا سر ایسی عورت کی گود میں ہو اور نبی کی زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہو تب بھی چلتا ہے، یہ گندی نہیں ہے عورت. فرماتی میں ہڈی چوستی تھی، آپ وہیں سے لے کے وہیں منہ رکھ کے اس کو، اس ہڈی کو چوستے تھے، اس کا عرق آپ کھاتے تھے. میں برتن سے پانی پی کے چھوڑتی تھی، آپ وہیں سے منہ لگا کے پیتے تھے جہاں سے میں نے منہ لگایا ہے. کیوں بتا رہے ہیں؟ اس کا حائضہ عورت کا لعاب ناپاک نہیں ہے، اتنا یہ پاک رہتی ہے. اب آدمی کی جو عقل ہے، سمجھنے کا جو ذریعہ ہے، اگر اس کا ہی تھوڑا اینگل اگر ٹیڑھا ہو تو ظاہر بات ہے ایسا آدمی حدیث سے، ایسا آدمی حدیث سے کچھ نہ کچھ مطلب لے گا. لیکن ہم تو یہ مطلب لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کو شفقت کی ضرورت ہوتی اس لیے کہ وہ تکلیف میں ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے حیض کی حالت کو اذن کہا، تکلیف کی حالت ہے عورت. سائیکولوجیکلی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں، سائیکولوجیکلی اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی جسم سے خون کم ہوتا رہتا ہے، اس کو شفقت کی ضرورت ہوتی ہے، شفقت کا سلوک کیا. اور سماج میں ایسی عورت کو گندا سمجھا جاتا ہے، آپ نے ایسا کر کے بتایا یہ ناپاک پلید گندی نہیں ہے، پاک ہے، یہ نبی کا عمل ہے، اس سے یہ سمجھے. لیکن کوئی کچھ اور سمجھے تو ایسے آدمی جو ہے، ایسا آدمی حدیثوں کی بجائے پھر علماء کے فتووں پہ ہی عمل کرے تو اچھا ہے. تو یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. عائشہ فرماتی میں آپ کے سامنے لیٹی رہتی تھی اور آپ جب نماز پڑھتے تھے، گھر چھوٹا تھا، آپ سجدے کے لیے جب جاتے تو میرے پاؤں پہ مار دیتے، میں پاؤں سکیڑ لیتی، آپ سجدہ کرتے تھے. معلوم نماز میں بھی چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، نہیں ٹوٹتا ہے. اب کوئی کہا بیوی نے ایسا سونا چاہیے، سنت ہے نماز پڑھتے وقت، تو ایسے آدمی کو ہم کہیں گے بھائی آپ کے لیے میوزیم جگہ ہے، آپ کو میوزیم میں رکھنا چاہیے. تو یہ جو ہے ایک آدمی سادہ باتیں سمجھ سکتا ہے، لیکن کوئی آدمی اس میں ٹیڑھا پن پیدا کرنے کی کوشش کرے تو ایسے آدمی کے لیے پھر وہی ہے کہ اس کو بھائی آپ کے لیے نہ سیکھنے کے، آپ کے لیے سیکھنا ضروری، سکھانا صحیح نہیں. آپ کے لیے حدیث کے معنی سمجھنے میں اختلاف کا ہونا، بعض اوقات کسی بات کے سمجھنے میں الفاظ کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے کچھ نے آپ سے پوچھا، ختم ہو چکا ہے، کچھ چیزیں میں ذکر کر کے درس کو ختم کروں گا. بعض آپ کے ازواج نے آپ سے کہا اینا اسرع بک لحوقا، اے اللہ کے رسول آپ سے سب سے پہلے کون آ کے ملے گی، یعنی وفات کے بعد آپ سے سب سے پہلے کس کی ملاقات ہوگی. اطول کن یدن، آپ نے فرمایا وہ جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو. فاخذوا قصبتا يزرعونها فكانت سوده اطولهن يدا، کہتے سب نے کیا کیا، اپنا ہاتھ ناپنا شروع کیا. انہوں نے حدیث کو لٹرل میننگ میں لیا، کیونکہ آپ کا جملہ کیا تھا، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ حدیث کے ظاہر کو ترجیح دیتے تھے جب تک کہ اس کے بالمقابل کچھ نہ ملے. یہی ہمارا اصول ہے، جو بولے وہ کرنا، جب تک کہ کسی اور دلیل سے معلوم نہ ہو کہ یہ لفظ کا یہ نہیں وہ مطلب ہے، تو ہم جو بولے وہی کرتے ہیں. حدیث کے ظاہر کو لینا یہی ہمارا اصول ہے، جب تک کہ کسی اور خارجی دلیل سے کچھ اور معنی اس کے واضح نہ ہوتے ہوں. انہوں نے ہاتھ ناپنا شروع کیا، جو بولے وہ کرا، جس کا ہاتھ سب سے لمبا ہو. لیکن کہتے ہیں ہم کو بعد میں معلوم پڑا کہ سب سے لمبا ہاتھ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا. کیسے؟ فعلمنا بعد، ہم کو بعد میں معلوم ہوا، انما کانت طول یدها الصدقہ، ان کا لمبا ہاتھ ہونا یہ تھا کہ بہت صدقہ کیا کرتی تھی. لمبے ہاتھ والی نے بار بار دینے والی، جس کا ہاتھ ہمیشہ دینے والا ہو. وکانت اسرعنا لحوقا به، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملنے والی صحابیہ بھی کون تھی؟ آپ کی بیوی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. وکانت تحب الصدقہ، اور وہ صدقہ بہت پسند کیا کرتی تھی، ان کو صدقہ کرنے کا بہت شوق تھا، بہت صدقہ کیا کرتی تھی. تو آپ نے کہا جس کا ہاتھ لمبا ہو کا مطلب کیا تھا؟ کہ جو سب سے زیادہ صدقہ کرتی ہو. لیکن شروع میں ان کی سمجھ میں کیا آیا کہ ہاتھ لمبا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سچ مچ میں ہاتھ لمبا جس کا ہے، اس لیے ناپنا شروع کیا. تو اس طرح سے بعض اوقات الفاظ، یہ بخاری مسلم دونوں میری بات موجود ہے، بعض اوقات حدیث کے معنی سمجھنے میں بھی علماء سے فرق ہو جاتا ہے. کچھ معنی کچھ سمجھتے ہیں، کچھ معنی کچھ سمجھتے ہیں، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے. مثال دوسری جو آج کے یعنی بات کے علماء میں جو چیز آئی وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زکات الجنین زکات امه، جنین جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ابھی پیٹ میں ہے، جنین اس کو کہا جاتا ہے. حدیث ہے زکات الجنین زائل سے ہے، زائل سے نہیں، زکات الجنین زکات امه، جو پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس کا حلال کرنا وہی ہے جو ماں کو حلال کرنا ہے، یعنی اس کا حلال کرنا ماں کو حلال کرنا ہے. اب اس کے معنی میں علماء میں اختلاف ہوا، اکثریت نے بلکہ تقریباً علماء نے، اسی لیے ابن المنذر نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سوا کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں، صرف ان کا قول الگ ہے. تمام علماء، تقریباً علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کو ذبح کر دیا اور بچہ پیٹ میں اس کے نکلا، اگر مرا ہوا نکلا تو وہ حلال ہے، کیونکہ اس کا حلال کرنا ہو چکا ہے، ماں کو حلال کیے تو یہ حلال ہو گیا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کا حلال کرنے کا طریقہ وہ ہے جو ماں کا حلال کرنے کا طریقہ ہے، اگر اس کو حلال ویسے نہیں کیا گیا جیسے ماں کو کیا گیا تھا تو یہ حلال نہیں ہوا. سمجھ میں؟ زکات الجنین زکات امه، وہ اس معنی میں لکھتے ہیں کہ زکات الجنین زکات امه، یہ مطلب لیتے ہیں اس کا. اکثر علماء کیا مطلب لیتے ہیں؟ ماں کو ذبح کیا گیا شرعی طریقے سے، مردہ بچہ پیٹ میں نکلا ماں کے، ماں کا مطلب جانور کا، آپ سمجھ، آپ بولے لوگ جو کوئی لوگ کیا کیا سکھاتے ہیں آپ، یہ پورا مسئلہ کائے کا ہے؟ قربانی کا ہے. ورنہ آدمی جا کے بولے گا بھائی کیسی قوم ہے، یہ ڈینجر، ماں کو ذبح کر رہے بچہ پیٹ اس کو بھی کھا رہے، کینیبلز، آدم خور بولتے نا جس کو، یہ جانور کی بات چل رہی، وہ بھی جو اسلام میں جس کو ذبح کر کے اس کو کھایا جاتا ہے وہ جانور ہے. تو جو کوئی جانور ایسا ہوتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، کبھی معلوم ہوتا ہے کبھی نہیں بھی معلوم ہوتا ہے، اس کو جنین کہتے ہیں، وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے ابھی، اس کا گوشت ہوتا ہے، وہ کھائیں گے نہ کھائیں، تو شرعی حکم یہ ہے اور سارے صحابہ کا یہی کہنا ہے، صحابہ کا سب کا یہی کہنا ہے، اس لیے کہ حدیث ابو داؤد وغیرہ کی ہے. صحابی نے پوچھا کبھی بچہ مردہ بھی پیدا ہوتا ہے تو ہم کھائیں گے نہ کھائیں؟ آپ نے کہا کھاؤ اس کو، اس لیے کہ کھاؤ اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کو ذبح کرنا بچے کے لیے بھی کافی ہے. تو حدیث سے بالکل واضح ہو گیا کہ مطلب حلال ہے وہ, کھاؤ کہا آپ نے اس کو, فکلوہ کھاؤ اس کو. لیکن امام ابو حنیفہ کا کہنا ہو سکتا ہے حدیث نہیں پہنچی ہو اور یہ حدیث اس کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ ماں کو, کیونکہ شرعی ذبح کے بغیر جانور حلال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, انہوں نے کہا کہ ماں کو ذبح کیا ہے جیسے حلال ہوئی, بچے کو بھی اگر ویسا نہیں کیا مردہ پیدا ہو گیا تو نہیں کھا سکتے, ہاں زندہ نکلا تو ذبح کیا تو حلال ہوتا. تو ان کا فتویٰ الگ ان کا فتویٰ الگ, حدیث ایک ہی مطلب لینے میں فرق ہوا. اس کو امام ابو داؤد حاکم اور تقریباً محدثین نے ترمذی ابن ماجہ ابن حبان دارقطنی حاکم نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے. اسی لیے ابن المنذر نے کہا کہ کسی صحابی سے بھی کسی عالم سے یہ قول نہیں آیا کہ حلال نہیں سوائے امام ابو حنیفہ کے, صرف امام ابو حنیفہ کا یہ کہنا ہے. نمبر تین, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث کے معنی کی تعین میں عموم اور خصوص مطلق مقید کا فرق ہوتا ہے. جیسے کوئی جملہ کہا جائے, جیسے کوئی آدمی کہے انسان بڑا جاہل ہے, تو کیا آپ سارے علماء کو اس میں لو گے؟ ایک عام بات کہی جاتی ہے کیسا جاہل ہے انسان, کیا کیا کرتا. دیکھو تو انسان یہاں کہا جا رہا ہے, کیا اس میں آپ نے علماء کو شامل کیا؟ کیا آپ نے اس کو مثل صحابہ کو, اولیاء کو, نعوذ باللہ انبیاء کو اس میں شامل کیا؟ نہیں, وہ انسان ہے. لیکن ایک پس منظر میں ایک بات کہی جاتی ہے, کوئی آدمی اس سے عام بات لے لیتا ہے اور کوئی آدمی اس سے کیا لیتا ہے, اس کے بیک گراؤنڈ میں جو بات تھی وہ بات لیتا ہے. یہ بھی وجہ تھی علماء میں اختلاف کی. مثال کے طور پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, قیل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, کہا گیا آپ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا, انتوضا من بئر بضاعہ, کیا ہم بئر بضاعہ سے وضو کریں؟ بضاعہ ایک کنواں ہے, اس کنویں کے پانی سے ہم وضو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ وہی ابھی رنجل کافی الحیض واللحوم الکلاب والنسل, یہ ایک ایسا کنواں ہے کہ جس میں حیض کے کپڑے, کتے کا گوشت اور گندگی بھی ڈالی جاتی ہے, یعنی بہ کے آتی ہے علاقوں سے آ کے اس میں گر جاتی ہے. اب اس میں پانی ہے, اس پانی سے ہم وضو کریں کہ نہ کریں, وہ پاک ہے کہ نہیں ہے, اس پانی سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا, ان الماء طہور لا ينجسه شيء, پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. اس حدیث کو امام احمد, ابو داؤد, ترمذی, نسائی نے روایت کیا ہے. اس میں آپ نے فرمایا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے. اس حدیث اور دوسری بعض روایات کی بنیاد پر امام مالک اور کچھ علماء اس طرف گئے, پانی پاک ہوتا ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے جب تک کہ اس کا رنگ, ذائقہ اور اس میں یعنی بو میں اس کی تبدیلی نہ آئے, چاہے پانی تھوڑا ہو زیادہ, اس میں کتنا بھی کچھ گندا گرے وہ پاک ہی رہتا ہے. امام مالک کا فتویٰ ایسا ہے, بلکہ ان کے نزدیک کتے کا لعاب بھی ناپاک نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کتا شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے, شکار پکڑ کے لاتا ہے, ذبح کرتے ہیں, کھاتے ہیں اس کو, تو کتے کا لعاب لگا ہوا ہے نا اس کو, شکاری کتے کا, تو پھر وہ ناپاک ہوتا تو ہم کو اس کی اجازت نہیں ہوتی. لیکن دوسرے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے سہولت رکھی کیونکہ دوسرا ان کے پاس کچھ نہیں تھا, تو اللہ کا سہولت دینا اس کو حلال اور اس کو پاک نہیں کرتا ہے, اس چیز کو پاک کرتا ہے نہیں. کیوں؟ دوسری دلیل کیا ہے, کتا پانی میں منہ ڈال دے تو پانی گرا دو اور سات بار اس کو دھو, تو معلوم کیا ہوا, اصلا اس کے کتے کو لعاب کیا ہے, پاک نہیں ہے. لیکن کہیں اجازت دی ہے تاکہ آسانی ہو شکاری کتے کے لیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اب دلال میں تعارض, کنفیوژن آدمی کو ہوتا ہے, اس لیے کہ ایک مسئلہ ادھر ایک مسئلہ ادھر, ہر ایک کی جگہ ایک ہوتی ہے. یہاں پر بھی ایک جملہ پانی پاک ہے, آپ بتائیے آپ گھر میں کسی کو کہیں گے کپڑے لاؤ, کیا کریں گے؟ دکان میں جا کے کپڑے لائیں گے؟ اگر عید کا سیزن ہے جاؤ کپڑے لاؤ, تو گھر والے کیا کریں گے؟ اگر آپ پیسے دے کے بول رہے ہیں تو یہ کپڑے کا مطلب کیا سمجھ رہے گھر والے؟ جاؤ دکان میں جو کپڑے عید کے لیے چاہیے لے کے آؤ. اگر آپ آفس جا رہے ہیں اور کہیں کپڑے لاؤ, تو بیوی کون سے کپڑے لائے گی دکان کے لیے جائے گی لانے کے لیے؟ وہ آپ کے کپڑے جو پریس کیے ہوئے ہیں وہ لا کے آپ کو دے گی, ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو جملہ کہا جاتا ہے آپ کا دھوبی آیا کپڑے لاؤ آپ سب دھلے ہوئے کپڑے اس کو دیں گے کبٹ میں سے پورے کپڑے دھلے ہوئے اس کو دھوبی کو دیے کریں گے نہیں وہ بولے کپڑے لاؤ کون سے کپڑے دیں گے جو دھونے کے کپڑے ہیں جملہ ایک ہی کپڑے لاؤ تین تین اس لیے کہ ہر بات اس کے سیاق میں سمجھی جاتی ہے سمجھاری بات اس حدیث کو باب نے اس سیاق میں لیا اور کہا کہ آپ نے اس کنویں کے بارے میں کہا کہ اس کنویں کا پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی ہے کہ اتنا زیادہ پانی اگر ہو جتنا اس کنویں میں ہے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے اس نے کہا نہیں یہ پانی کے بارے میں ہے پانی پاک ہوتا ہے کوئی چیز اس کو ناپاک نہیں کرتی ہے تو انہوں نے کیا مسئلہ لیا اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا چاہے اس میں نجاست گر جائے اس سے اختلاف ہوا تو الفاظ کے سمجھنے میں بھی فرق ہونے کی وجہ سے کیا ہوا اختلاف ہوا اسی طرح سے ہے گنجائش نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کافی ہے ڈر کے بول رہے دوسروں کو دیکھ اگر آپ چاہیں تو اس کو کسی اور دن بھی مکمل کیا جا سکتا ہے چاہیں تو ابھی میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں میرے کو صبح تک بولے تو میں بیٹھتا رہا لیں گے اس کو کچھ چیزیں اس میں سے مکمل کر لیں گے اس کو دو چیز تین چیزیں باقی ہیں میں سرعت سے لے لیتا ہوں تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو پانچویں چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کیونکہ ایک مکمل موضوع ہو جائے گا تو ہماری سمجھ میں آئے گا کہ علماء میں اختلاف ہوتا ہے کوئی ان کی غلطی یعنی خطا اس میں کہا جا سکتا ہے لیکن ان کا کوئی گناہ اس میں نہیں ہے ایسا ہونا ہی تھا اور ہوتا ہے ہماری اپنی باتوں میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی انسان تھے ان سے سمجھنے میں بھی غلطی ہو سکتی تھی کسی کو صحیح سمجھا کسی کو نہیں سمجھا اسلام میں ایسا ہے کہ افراد کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں احوال کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً صاف اس کو آسانی سے سمجھے ایک آدمی بیمار ہے ایک نہیں ہے روزہ فرض کس پہ ہے کس پہ نہیں ہے بیمار نہیں ہے اس پہ روزہ فرض ہے جو بیمار نہیں ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے آدمی کی بدل گیا بیمار بے بیمار نہیں بیمار صحت مند دونوں کا حکم بدل گیا ایک آدمی سفر میں ہے سفر میں نہیں ہے روزہ فرض کس پر ہے کس پر نہیں ہے جو سفر میں نہیں ہے اس پر روزہ فرض ہے جو سفر میں اس پر روزہ فرض نہیں ہے تو انسانوں کے حالات بدلنے سے اوصاف اور احوال بدلنے سے شرعی حکم بدل جاتا ہے یہ اسلام کی فلیکسیبلٹی ہے کہ ساری دنیا میں ہر دور میں ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ حالات کے اعتبار سے ہر آدمی اسلام پہ چل سکتا ہے اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا تھا ایک آدمی آ کے فتویٰ پوچھتا تھا آپ اس کو اس کے حالات دیکھ کے فتویٰ دیتے تھے دوسرا آدمی آپ سے آگے پوچھتا تھا آپ اس کے حالات دیکھ کے فتویٰ دیتے تھے اب ایک فتویٰ ایک نے سنا ایک فتویٰ ایک نے سنا دونوں اس فتوے پر الگ الگ چلے گئے کبھی وہ دونوں باتیں ایک مجلس میں ہوتی تھی کبھی دونوں باتیں الگ الگ مجلسوں میں ہوتی تھی اس کو دیکھنے والا اس سے وہ حکم لے لیتا تھا اس سے بھی کیا ہو گیا اس کا میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے منع کرے اس نے کہا میں نے دیکھا نا اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے تو اس اعتبار سے دونوں میں کیا ہو جاتا تھا اختلاف ہوتا تھا کیا مثال ہے اس کی اسی لیے میں ساری مثالیں صحابہ کی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہو عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فجاء شاب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے ایک نوجوان آیا فقال یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول اقبل وانا صائم میں روزے دار رہوں بیوی کو میں چوم سکتا پوچھا بیچارہ نوجوان ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کو میں چوم سکتا ہوں کہ نہیں چوم سکتا ہوں قال لا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا نہیں نو نہیں چوم سکتے فجاء شیخ ایک عمر دراز بوڑھے صحابی آئے فقال اقبل وانا صائم میں روزے کی حالت میں بیوی کو چوم سکتا ہوں قال نعم آپ نے کیا کہا ہاں قال فنظر بعضنا الى بعض صحابہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کی یہ کیا معاملہ ہے ادھر یس ادھر نو ان کی کیا فضیلت ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا قد علمت لما نظر بعضكم الى بعض میں جانتا ہوں تم ایک دوسرے کو کیوں دیکھ رہے ہو ان الشیخ یملک نفسہ یہ جو عمر دراز آدمی ہے یہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے ان الشیخ یم لکھ نفس ہو، اس لیے کہ اس کو کنٹرول ہے، یہ اپنے آپ کو صرف بیوی کو چومنے تک روک سکتا ہے، لیکن یہ نوجوان ہے، یہ مغلوب ہو جائے گا، روزہ توڑے گا، 60 اس کو روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں ایک ہی مجلس ہے، ایک کوئی جا، اگر یہ الگ مجلس ہوتی تو صاحب ہم دیکھتے کہ کام منع کیا ہے، اور دوسری مجلس میں دوسرے لوگ ہوتے وہ کیا کہتے ہیں، ارے اللہ کے نبی نے اجازت دی ہمارے سامنے۔ تو افراد کے فرق کی وجہ سے حکم بدل جاتا ہے، کبھی یہ ایک مجلس میں ہوا تو دونوں باتیں واضح ہو گئی، کبھی ایک مجلس میں نہیں ہوتا تھا، کبھی سفر میں ایک بات بھی آپ نے کہا، کبھی حضر میں ایک بات بھی آپ نے ایک بات کہی، کہ حالات کے بدلنے سے، افراد کے بدلنے سے، استعداد کے بدلنے سے شریعت کا اس کی فلیکسیبلٹی ہے اسلام میں، کسی کے لیے کوئی چیز فرض ہوتی کسی کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی کے لیے کوئی چیز کرنا ہوتا ہے کسی کے لیے منع ہوتا ہے۔ ایک عورت حیض کی حالت میں نہیں روزہ فرض ہے، حیض کی حالت میں روزہ حرام ہے، گناہگار ہوگی روزہ رکھے گی، حالت بدل گئی، حکم بدل گیا، ایسا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا تھا کہ الگ الگ حالات میں الگ الگ بات تھی، مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں ان حمزہ ابن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، حمزہ ابن عمرو الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اَأَصُومُ فِي السَّفَرْ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، صحابی نے کیا پوچھا، اے اللہ کے رسول کیا میں سفر میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کان کثیر الصیام، یہ صحابی تھے بہت روزے رکھتے تھے، بہت روزے رکھتے تھے، یعنی روزوں کی ان کو کیا تھی، عادت تھی، بہت روزے رکھتے تھے۔ اَأَصُومُ فِي السَّفَرْ، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ فَقَالَ إِن شِئْتَ فَصُمْ وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ، آپ نے کہا اگر تو چاہے تو روزہ رکھ، اگر تو چاہے تو روزہ مت رکھ، یعنی کیا کیا، روزہ رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، روزہ نہیں رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں، رکھے تو بھی چلے گا، نہیں رکھے تو بھی چلے گا، رکھنا چاہے رکھ، نہیں رکھنا چاہے مت رکھ۔ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو ان صحابی کو پوچھنے پر سفر میں روزے کی آپ نے کیا دی، اجازت۔ دوسری روایت عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، فرآ زحاما ورجلا قد ظلل علیہ، آپ نے دیکھا ایک جگہ بھیڑ جمع ہے اور ایک آدمی پہ سایہ کیے ہوئے ہیں اور وہ آدمی ایک دم پڑا ہوا ہے، قد ظلل علیہ، اس پہ سایہ کیے ہوئے ہیں۔ فقال ما هذا، آپ نے یہ کیا ہے، اس کو کیا ہوا؟ فقالوا صائم، روزے دار ہے، کیا گئے یہ روزے دار، اس پہ لوگ سایہ وایا کر کے رکے ہوئے سفر میں۔ فقال لیس من البر الصوم فی السفر، آپ نے کہا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، یعنی اب کوئی آدمی کہے گا کہ یعنی نیکی نہیں ہے کا مطلب سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں، تو فائدہ ہی نہیں کچھ رکھے، لیکن آپ نے اس سیاق میں کہا، اس آدمی کو دیکھا کہ اس کی نیکی سب کے لیے نیکی کا ذریعہ بن رہی ہے، کہ یہ آدمی اکیلا روزہ رکھ رہا ہے، سب کو کام پہ لگایا ہے اس نے، کہ روزہ رکھنا اس سے برداشت نہیں ہو رہا اور اس کی تکلیف دوسروں کو برداشت نہیں ہو رہی، تو اس کو سایہ کر کے اس کے اوپر ٹھہرے نے سب کو دوسرے کام سے ہٹا کے اپنی خدمت میں لگا دیا۔ ایسے آدمی کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں جو دوسروں کے لیے مصیبت بنے۔ تو اس معنی میں آپ نے کہا کہ لیس من البر الصوم فی السفر، یہ نیکی نہیں کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، کیوں؟ اس لیے کہ آدمی اگر روزہ رکھے ایسی مصیبت لوگوں کے لیے کھڑی کرتا ہے، تو ایسا سفر میں ایسے آدمی کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن دوسرے صحابی نے پوچھا تو آپ نے کیا کہا، چاہے تو رکھو چاہے تو مت رکھو، اگر نیکی نہیں ہوتا تو آپ کہتے کوئی نیکی نہیں مت رکھو سفر میں۔ تو استعداد کے فرق کی وجہ سے، افراد کے احوال کے فرق کی وجہ سے، یہ بھی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، یہ بھی حدیث بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو افراد کے اور استعداد کے فرق سے بھی حکم بدل جاتا تھا، اور لوگ جو حدیث جو چیز آپ سے سنتے تھے آپ اس کو جو لوگ جیسا سمجھتے تھے اس اعتبار سے ان کا فتویٰ اور عمل ہو جاتا تھا۔ اس سے بھی کیا ہو گیا، علماء میں اختلاف ہوا کہ دونوں باتیں جس تک پہنچی وہ جج کر سکتا ہے، لیکن دونوں باتیں جس تک نہیں پہنچی، ایک ہی بات پہنچی تو ایک کہے گا کہ نیکی ہے اور ایک کہے گا کہ نیکی نہیں ہے، ایسا ہوا۔ چھٹی چیز، اجتہاد میں اور استنباط میں فرق، یعنی جو مسائل پیش آئے ان میں فیصلہ کرنے کی میں اختلاف ہونے کی وجہ سے کہ ایسا کرنا کہ ایسا کرنا. جیسے حضرت عمر کے واقعے میں آپ نے دیکھا شروع میں پہلی روایت تعاون کے معاملے میں اختلاف ہوا کہ کوئی کہہ رہا ایسا کوئی کہہ رہا ایسا. ایسی اور بھی مثالیں ہیں. مثال کے طور پر ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خرج رجلان فی سفر, دو آدمی سفر میں نکلے, فحضرت الصلاۃ وليس معهما ماء, نماز کا وقت ہوا اور ان کے پاس پانی نہیں تھا, نماز کا وقت ہوا اور دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. فتیمم صعیدا طیبا فصلیا, دونوں نے تیمم کیا نماز پڑھی. ثم وجد الماء فی الوقت, لیکن وقت باقی تھا ابھی نماز کا, وقت ختم نہیں ہوا تھا اور پانی واپس مل گیا. تیمم کر کے نماز پڑھ لی اس کے بعد واپس پانی مل گیا. تو فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر, تو ایک نے کیا کیا, پانی مل گیا نا اپنے کو, نماز کا وقت ختم نہیں ہوا ہے, ٹائم ختم ہونے کے پہلے پانی مل گیا, اس نے کیا کیا, واپس سے وضو کیا اور واپس سے نماز پڑھی. لیکن دوسرے نے پہلی نماز کو کافی سمجھا, اس نے واپس سے وضو کر کے نماز نہیں پڑھی. ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم, پھر دونوں کے دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلك له, اور آپ کے سامنے بات بیان کی. فقال للذي لم يعد, جس نے نماز دہرائی نہیں تھی, ایک ہی نماز پڑھی کافی تیمم کے ساتھ, اسے آپ نے کہا اصبت السنہ, تو نے سنت کے مطابق عمل کیا. واجزاتك صلاتك, اور تیری نماز ہو گئی. تو نے عمل کیا وہ کیسا تھا, سنت کے مطابق ہے, ایسی سنت ہے, یہی کرنا چاہیے, اور تیری نماز ہو گئی. وقال للذي توضا واعاد لك الاجر مرتين, اور جس نے واپس سے وضو کر کے نماز پڑھی تھی, کہا تیرے لیے دو مرتبہ اجر ہے, تیرے لیے دو مرتبہ اجر ہے. تو اس کو بھی صحیح کہا, اس کو بھی صحیح کہا, دونوں کو بھی غلط نہیں کہا. کبھی ایسا ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے اور اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے. کوئی ایک رکعت فطر پڑھے تو یہ بھی چلتا ہے, کوئی تین رکعت فطر پڑھے تو یہ بھی چلتا ہے, کبھی کبھی دونوں عمل کی گنجائش ہوتی ہے. تو یہاں پر دونوں میں اختلاف ہوا کہ کیا کرنا چاہیے پانی ملنے کے بعد, تیمم کے بعد. ایک نے کہا کہ نہیں واپس سے نماز پڑھیں گے, دوسرے نے کہا نہیں پڑھیں گے. تو ایسا بھی اختلاف اجتہاد میں ہوتا تھا, اجتہاد میں اختلاف ہونے سے بھی علماء میں اختلاف ہوا کہ اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے. اس کو امام ابو داؤد نسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. مثال کے طور پر ایک دوسری روایت ہے, ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لنا لما رجع من الاحزاب, جب احزاب کی جنگ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے تو آپ نے کہا لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه, تم میں سے کوئی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کے, وہاں جب تک کہ پہنچتی نہیں نماز نہیں پڑھنے کا, وہاں پہنچ کے نماز پڑھو. فأدرك بعضهم العصر في الطريق, لیکن ہوا یہ کہ آپ کا حکم کیا تھا عصر کی نماز کہاں پڑھنا ہے, بنی قریظہ میں, لیکن پہنچنے میں دیر ہو گئی اور عصر کا وقت آ گیا, کدھر, راستے ہی میں آ گیا وقت, عصر کا وقت آ گیا. فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتي, بعد نے کہا نہیں ہم نماز نہیں پڑھیں گے, وہاں پہنچ کے ہی پڑھیں گے, حکم کیا ہے بنی قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنا ہے, تو ہم نماز ہو گیا وقت اس کا نہیں پڑھیں گے, ہم بنی قریظہ میں نماز پڑھیں گے جا کے, کیونکہ حکم کیا ہے بنی قریظہ میں پڑھو. وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك, بعد نے کہا نہیں ہم پڑھیں گے نماز, کیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ ہم نماز نہ پڑھیں, ٹائم ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھیں, ارادہ اللہ کے نبی کا نہیں تھا. فذکر للنبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ واقعہ ہوا اور بعد میں آپ کے پاس لوگ آئے تو یہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا, فلم یعنف واحدا منہ, آپ نے دونوں میں سے کسی کو بھی ڈانٹا نہیں, جنہوں نے پڑھی تھی ان کو نہیں کہا تم نے پہلے کیسا پڑھے, نہیں کہا, جنہوں نے وقت سے پہلے پڑھی تھی ان کو بھی نہیں ڈانٹا, اور جنہوں نے وہاں جا کے پڑھی آپ نے ان کو بھی نہیں ڈانٹا کہ تم نے نماز کا وقت نکل گیا پھر وہاں جا کے پڑھے, وقت نکلنے کے باوجود کیسا تم نماز چھوڑ دی, آپ نے دونوں کو بھی برا نہیں کہا. اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اسی طرح سے ساتویں وجہ, چھٹی وجہ ہے کہ بعض اوقات نئے مسائل ایسے پیش آئے علماء کو جن کے پاس کوئی دلیل واضح طور پر نہیں تھی اور دوسری دلیل سے وہ چیز ان کو ٹکراتی دکھائی دی, انہوں نے دیکھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اپنے وقت پر ایمان والوں پر فرض ہے تو اللہ کے نبی نے ایسا کہا وہاں پہنچ کے پڑھو گا مطلب جلدی پہنچو، یہ نہیں کہا کہ ٹائم ہو بھی گیا تو نماز نہیں پڑھنے کا، بعد نے کہا نہیں جب بولے نا وہاں پڑھنے کا تو وہاں پڑھنے کا. اسی لیے علماء نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے جو ظاہری معنی حدیث کے لیے ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، اور بعض نے اگر دوسرے نصوص سے ملا کے استنباط کر کے کوئی حکم لیا بظاہر ان کا حدیث کے خلاف عمل دکھائی دیتا ہے لیکن ان کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ انہوں نے کسی دوسری نص پر استنباط کیا ہے. اسی لیے علماء کو برا نہیں کہنا چاہیے، ان علماء کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کی اور جو اہل علم سے تھے جو باطل عقائد اور باطل اصولوں پر مبنی زندگی نہیں گزارتے تھے. ساتواں اور آخری جو فرق ہے اختلاف کا سبب ہے وہ اصولوں کا فرق ہونا، یہ بعد والوں میں پایا جاتا ہے، یعنی صحابہ میں عام طور سے یہ چیز نہیں ملتی ہے. بعد کے علماء میں بہت سارے اصولوں میں بھی اختلاف ہوا، مثلا بعض علماء کے نزدیک مرسل حدیث حجت ہے، اب یہ علمی مسئلہ ہے. مرسل حدیث بعض علماء امام مالک امام ابو حنیفہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تابعی یہ کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا یا کیا، بیچ میں صحابی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو وہ حدیث دلیل ہے کہ نہیں؟ وہ کہتے ہیں تابعی بول رہے ہیں اللہ کے نبی نے کیا، بس ختم ہو گیا، دلیل ہو سکتی ہے یہ حدیث صحیح ہے. لیکن امام شافعی کہتے ہیں نہیں، تابعی نے بیان کیا نبی کا عمل، تابعی نبی کے زمانے میں موجود تھے نہیں، بیچ میں کسی سے لیا ہے، جس سے لیا ہے وہ معتبر ہے کہ نہیں معلوم نہیں، جب تک کہ معلوم نہ ہو معتبر ذریعے سے پہنچا ہے لے نہیں سکتے ہیں، یہی محدثین کا طریقہ ہے. امام مسلم نے یہی کہا کہ سارے عام محدثین کا طریقہ ہے کہ مرسل حدیث دلیل نہیں ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک امام مالک کے نزدیک مرسل حدیث دلیل ہے. اب یہ اختلاف ہو، امام مالک کے نزدیک مدینہ والوں کا عمل دلیل ہے، وہ کہتے ہیں کوئی عمل اگر مدینے میں چلا آ رہا ہے تو وہ دلیل ہے. دوسرے علماء کہتے ہیں مدینے کا عمل دلیل نہیں. عجیب بات یہ ہے کہ مدینے کا عمل کو خود احناف بھی دلیل نہیں مانتے، بلکہ بعد میں کتابیں لکھی، امام محمد نے کتاب لکھی اس کے بارے میں کہ مدینے میں اگر کوئی عمل ہوتا ہے نبی کے بعد کے زمانے میں وہ دلیل نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ بعض چیزوں میں غلطی بعد کے دور میں آ سکتی ہے. آج عجیب بات ہے کہ آج دلیل بناتے وہاں 20 ہوتی تو یہاں بھی 20 ہونا چاہیے، حالانکہ اصول کیا ہے، مدینے کا عمل دلیل نہیں ہے. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں مدینے کا عمل دلیل ہے، بعد والوں کے پاس دلیل نہیں ہے، بعد والوں کا عمل دلیل نہیں ہے. تو مدینے کا عمل امام مالک کے نزدیک دلیل ہے، دوسروں کے نزدیک دلیل نہیں ہے. بعد کے نزدیک صحابی کا قول دلیل ہے، بعض کے نزدیک دلیل نہیں ہے. امام ابن حزم کہتے ہیں دلیل نہیں ہے، دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ہمارے نزدیک صحابہ کا عمل دلیل ہے. اس کو یاد رکھیے، بعض لوگ بےچارے اب غلط کیسے تو بھی ثابت کرنا تو بولتے ہیں صحابہ کو نہیں مانتے. اب حدیث ماننے والے کو صحابہ کو نہیں ماننا عجیب بات ہے. آپ بتائیے کوئی حدیث اگر آدمی مانتا ہے تو پہلے کس کا نام لیتا نبی سے پہلے؟ اب صحابی کو نہیں مانتے تو صحابی کی حدیث کیسا بیان کر رہے ہیں؟ لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر صحابی کا فتویٰ نبی کی حدیث سے ٹکرائے تو صحابی کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، صحابی کی وہ بات نہیں مانتے ہیں، نبی کی وہ بات مانتے ہیں. اس میں کیا پرابلم ہے؟ یہی تو صحابہ کا طریقہ ہے. حضرت علی نے کیا، حضرت عمر کو نہیں مانتے تھے حضرت علی؟ حضرت عمر کو مانتے تھے، لیکن وہ بات چونکہ حدیث کے خلاف تھی اس لیے حضرت عمر کی وہ بات حضرت علی نے نہیں مانی، حضرت عمر نے اپنی بات نہیں مانی، انہوں نے اپنی بات چینج کر دی، چھوڑ دی. کیوں؟ حدیث ہے. تو صحابہ کو بعض علماء کے نزدیک صحابہ کا قول دلیل نہیں ہے، جیسے ابن حزم ہے اور دوسرے بھی ہیں، اور بعض علماء کے نزدیک صحابہ کا قول دلیل ہے، ہمارے نزدیک بھی ہے، لیکن حدیث سے ٹکرائے تو وہ قول ہم چھوڑ دیتے ہیں، صحابہ کی تعظیم اپنی جگہ. یہ اصول ہمارا ہے. ایسے کئی اصول ہیں کہ جس کی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک یہ ہے، جیسے امام ابو حنیفہ دوسرے ہیں، کہ اگر کسی مسئلے میں صحیح حدیث نہیں ملتی ہے اور ضعیف حدیث ہے تو ضعیف حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک یہ دلیل نہیں بنتی ہے. مثلا امام شافعی ہیں اور دوسرے امام البخاری ہیں، امام مسلم ہیں، امام مسلم نے تو کہا ہے کہ فضائل میں بھی نہیں چلے گی دلیل، ضعیف حدیث فضائل میں بھی نہیں چلتی، مسائل میں بھی نہیں چلتی. تو کچھ علماء کے نزدیک ضعیف حدیث دلیل نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ علماء کے نزدیک کسی مسئلے میں ضعیف حدیث دلیل بنتی ہے. کچھ علماء کے نزدیک کسی مسئلے میں اگر صحیح حدیث موجود نہ ہو تو ضعیف حدیث دلیل بنتی ہے. ایسے کئی اصول ہیں جن میں بعض علماء کے نزدیک جو ہے اختلاف اصولوں میں ہوا ہے, اصولوں میں ہوا ہے. تو بہرحال یہ کچھ مسائل ہیں, یہ سات باتیں ہیں ان کی بنیاد پر علماء میں اختلاف ہوا ہے. حدیث کا پہنچنا نہ پہنچنا, علم کا ہونا نہ ہونا, یہ پہلا اصول پہلی وجہ ہے. دو, حدیث کا قبول کرنا نہیں کرنا. تین, حدیث کے فہم میں فرق ہونا, حدیث کے فہم میں فرق ہونا, یا اسی طرح سے حدیث کے بارے میں معنی کے سمجھنے کے اعتبار سے واقعات کے پیش آنے کی وجہ سے اختلاف ہونا, یا اصولوں کا فرق ہونا, لغت کا فرق ہونا, اس اعتبار سے کئی مسائل ہیں. یہ کچھ باتیں میں نے ذکر کی ہیں. خاص طور سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الملام عن ائمۃ الاعلام یہ کتاب لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض لوگ علماء اور اماموں کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں, ان کو برا کہتے ہیں کہ کیا اختلاف کر کے رکھ دیے اتنا, ان کی صفائی میں ان کے لیے عذر پیش کرتے ہوئے, امام ابو حنیفہ ہوں یا دوسرے امام ہوں ان کے لیے عذر تلاش کرتے ہوئے, ان کی یعنی یہ معذرت کرتے ہوئے ابن تیمیہ نے کتاب لکھی. آج ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک, ہم کو علماء کی تعظیم کرنا چاہیے, اماموں کی تعظیم کرنا چاہیے, ان کا احترام کرنا چاہیے. نمبر دو, ان کی باتیں, ان کی تعلیمات, ان کے جو فتوے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے, ان کا جو حدیثوں کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے, جو سمجھایا ہے دین کے بارے میں, جو تعلیمات, جو کلام کیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے, اس سے استفادہ کرنا چاہیے, فائدہ اٹھانا چاہیے. تین, ان علماء کی جو بات قرآن و سنت کے خلاف چلی جائے ان کے بارے میں زبان دراز کرنے کی بجائے, ان کو برا کہنے کی بجائے سمجھنا چاہیے. ہو سکتا ہے ان تک کوئی یہ حدیث نہ پہنچی ہو, ہو سکتا ہے سمجھنے میں ان سے اختلاف ہوا ہو, ہو سکتا ہے کوئی بات ایسی ہو, جان بوجھ کے تو مخالفت کرنے والے وہ لوگ نہیں تھے. اور آج ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کی وہ بات کہ اگر ہماری بات قرآن و سنت کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو, جو خود امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا بھی قول ہے. تو اگر آج اماموں کی بات, کوئی بات ایسی ہو, کوئی فتویٰ ایسا ہو جو قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو, تو اس کو ہم نہیں مانیں گے, اماموں کو نہیں چھوڑیں گے, اماموں کو نہیں چھوڑیں گے, ان کی اس بات کو چھوڑیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کسی کے اگر والدین کوئی بات بول دے جو صحیح نہیں ہو, چھوڑ دیتا گھر, آج سے تمہارا میرا ختم, یہ بات غلط بول دیے تم نے, ایسا نہیں کرتا. ان کی وہ بات چھوڑ دیتا, یہ بات غلط ہے, چھوڑ, ان کو نہیں معلوم تھا. تو علماء کو چھوڑ دینا کتنی بڑی بات ہوگی. علماء کو نہ چھوڑے لیکن ان کی وہ بات چھوڑے جو غلط ہے. ہاں, جو ایک دم ہی گمراہ ہو جائیں, آج کے دور میں یا پچھلے دور میں کوئی ایسا آدمی ہو, کوئی ایسا عالم کے یا مفتی ہو جو ایک دم ہی گمراہ ہو جائے, تو اس کو پورا ہی چھوڑ دینا چاہیے, یہ بھی بات. ورنہ آدمی کہے گا کہ دنیا کے سارے علماء میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اجتہادی خطا اور ایک ہوتا ہے گمراہی. تو گمراہی میں پڑنے والے کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں, علمی غلطی کسی سے ہو جائے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کی اس بات کو چھوڑنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے. ہم چاروں اماموں کو مانتے ہیں اور چاروں اماموں کے سوا اور بہت سارے اماموں کو مانتے ہیں. مثال کے طور پر امام الاوزائی اور امام لیث ابن سعد, سفیان الثوری اور عبداللہ ابن مبارک, چار نام نے ایکسٹرا بتائیں, سفیان الثوری, حسن البصری, پانچوں بھی بتا رہا ہوں, حسن بصری, سفیان الثوری, لیث ابن سعد, عبداللہ ابن مبارک اور کئی علماء ہیں. ان اماموں کو بھی ہم مانتے ہیں اور چاروں کو بھی مانتے ہیں. ہم کسی کے لیے تعصب نہیں کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ صحیح نکلتے ہیں, ہمارے ہی ایسا نہیں بولتے ہیں. ہمارا ہمیشہ صحیح, باقی سب کا ہمیشہ, تین ہمیشہ غلط, ایک ہمیشہ صحیح, ایسا ہوتا کہ کبھی تمہیں نہیں ہوتا ایسا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کی بات صحیح ہو اس کو مانو, جس کی بات صحیح نہیں ہو اس کو مت مانو. تعصب مت کرو کسی ایک کے ہو کے ہمیشہ اس کو صحیح اور دوسروں کو غلط ثابت کرنے کی زندگی بھر محنت مت کرو. خام خواہ کی اللہ کو جواب دینا ہے, حدیثوں کو توڑ مروڑ کے اس کو فٹ کرنے کی کوشش مت کرو کہ لوگ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رب الدین تھا, کہ بت کا قصہ بت والوں کے پاس ملے گا. آپ بتائیے کون سی حدیث میں کی بات. لیکن عام طور سے آدمی کہتا ہے, عالم کہتے ہیں کہ رب الدین کیوں نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ اس زمانے میں لوگ بت رکھ کے آتے تھے, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم رب الدین کرو تو بت کے لیے آتے تھے. کون سی حدیث کی کتاب نہیں, کہیں بھی نہیں. لیکن زبانوں پہ لوگوں کی ہے, لوگ مانتے کہ ایسا ہے, کہاں سے لائے, کوئی دلیل نہیں. تو اس طرح کی باتیں کرنے والوں کے پیچھے نہ پڑے جو گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں. ہاں, ائمہ کی تعلیمات اور ان کی جو بھی کتابیں ہیں یا ان کی جو باتیں ہیں آج ہم سب سے فائدہ اٹھاتے ہیں. امام احمد کی کتاب سے حوالہ ہم لیتے ہیں, امام شافعی کی کتابوں سے, امام مالک کی, امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب ہم تک نہیں پہنچی, لکھے نہیں لکھے اللہ کو معلوم, لیکن ان کی کوئی کتاب ہم تک صحیح سند سے نہیں پہنچی. بعض کتابوں کا انتساب ہے ان کی طرف, جیسے الفقہ الاکبر, الفقہ الاوسط وغیرہ, واللہ اعلم. لیکن بعض ان کے طلبۃ العلم جیسے مثال کے طور پر امام محمد ہیں, انہوں نے اپنی کتابوں میں موطأ وغیرہ میں ذکر کیا کہ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے, یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے, تو ہم اس کو مانتے ہیں کہ ہاں امام ابو حنیفہ کی بات ہے, کیونکہ ان کے شاگرد کہہ رہے ہیں اور سند کے ساتھ کہہ رہے ہیں. لیکن ہم وہ باتیں مانتے ہیں جو کتاب و سنت سے معارض نہیں ہیں, وہ باتیں ہم مانتے ہیں جو اس کے خلاف نہیں ہیں, جو کتاب و سنت سے ٹکراتی اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں. اماموں کو برا نہیں بولتے ہیں, سارے امام ہمارے, ہم یہ نہیں بولتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ, ہم یہ نہیں کہتے ہمارے امام شافعی, ہم کہتے ہیں ہمارے امام ابو حنیفہ بھی, شافعی بھی, مالک بھی, احمد ابن حنبل بھی, چاروں ہمارے نا, ہمارے کیسا کیا. اب بتائیے کتنی تعجب کی بات ہے, لوگ بولتے ہیں یہ لوگ امام کو نہیں مانتے, ہم بولتے ہیں ہم چار کو مان کے نہیں مانتے بول رہے, اور ایک کو مان کے تین کو چھوڑ رہے نا, تو یہ تین کو نہیں مان رہے اور ہم تو چاروں کو مان رہے, ہم چاروں کو مان رہے ہیں. آپ بتائیے ہم کبھی بولے ہم امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتے, لیکن دوسروں پہ الزامات لگانا تو اپنا آدمی خود دیکھے, ایک کو مان رہا تین کو نہیں مان رہا, لوگوں سے ویسا نہیں, ہم لوگ ان کو تو مانتے ان کی نہیں مانتے. آپ کہیں ٹھیک ہے پھر آپ بتاؤ ہم کو امام ابو حنیفہ کی آپ مانتے نا, باقی تین کی مانتے نہیں, تو آپ ان کو مان رہے ان کی نہیں مان رہے نا, تین کو نہیں مانتے اس کا مطلب آپ. اور اگر آپ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے باقی تین اماموں کی نہیں مانتے, تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے چار کی نہیں مانے تو گناہگار ہو جاتے. آپ بتائیے ایک امام کی وجہ سے تین کی نہیں مان رہا ہے, کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ نہیں کہ سیدھا جنت میں جانے والا ہے. اور چاروں اماموں کے امام کی وجہ سے اگر چار کی نہیں مانتا ہے تو گناہگار ہوتا ہے, کافر ہو جاتا ہے, بددین ہوتا ہے. لیکن ہم وہ بھی نہیں کر رہے نا, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاروں کی مانتے ہیں, لیکن چاروں کی وہ مانتے ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو, دلیل کی بنیاد پر ہو, جو بے دلیل ہو اور ایسی بات ہو جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہو, ہم کس کی بھی نہیں مانتے, کسی کی نہیں مانتے. یہ ہمارا اصول ہے. اگر یہ غلط اصول ہے اماموں کے قول سے ہم کو بتاؤ یہ اصول غلط ہے. اماموں کا خود یہ اصول تھا کہ ہماری کوئی بات کتاب و سنت سے ٹکرائے اس کو مت مانو. تو فروع میں تو مانتے ہیں یہ اصول ہیں, اصول کو نہیں مانتے. ہم اصول کو بھی مانتے ہیں, فروع کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ جو کتاب و سنت سے متصادم نہ ہو. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو آج کے درس میں مناسب سمجھی. ویسے معذرت چاہتا ہوں کہ تاخیر اس میں کافی ہو گئی ہے اور بہت زیادہ وقت آپ کا لیا ہے, لیکن یہ بہت ضروری تھا کہ تمام باتیں ذکر کی جائیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو علماء کی اور ائمہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.